نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. امنت بالله صدق الله العظيم. ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، ماہانہ درس قرآن بعنوان فکری تربیتی نشست کے حوالے سے ایک دفعہ پھر ہم یہاں پر موجود ہیں، اور رب النور شریف کا یہ مقدس مہینہ ہے. سب سے پہلے آپ تمامی حضرات بارگاہ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم پر 11 مرتبہ اخلاص للہیت کے ساتھ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم نے اس بات پر خاص طور پر غور کرنا ہے کہ شریعت مطہرہ نے اور اللہ رب العالمین کے اس سچے دین نے ہم پر جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں، کیا اس کی ضرورت ہمیں تھی کہ نہیں تھی؟ ایمان اور ایقان سے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہمیں تھی، اس لیے نمازوں کی، روزوں کی، حج کی، زکوٰۃ کی، اخلاق کی، معاملات کی جو تعلیم اسلام نے دی ہے. لیکن کبھی ہم نے اس پر غور کیا کہ ہمیں اس کی ضرورت کیوں تھی اور ہمیں اس کی حاجت کیا تھی؟ بس یہی بنیادی نقطہ ہمارے لیے ہے. ہم ایک پیغام کو تو لے لیتے ہیں، پھر وہ پیغام ہمارے لیے محض ایک رسم اور ایک دستور بن جاتا ہے، اور ہم اس کی عملی جد و جہد میں لگ جاتے ہیں، لیکن ہماری نظر اس کے پیچھے موجود جو حقائق ہیں، جو مقصد ہے، جو فکر ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی.
جس کی بنا پر نہ نماز ہماری زندگی پر کوئی اثر ڈالتی ہے، نہ روزہ ہماری باطن میں کوئی اثر ڈالتا ہے، نہ حج کی اجتماعیت اور وحدت ملی کا جو اتنا بڑا اظہار ہے اس میں ہمارے درمیان کوئی اتفاق و اتحاد کی راہ پیدا ہوتی ہے، اور نہ ہی مسجدوں کے اندر صف آرا ہونے کے بعد ہمارے اندر کوئی دیانت اور امانت کی کوئی شمع پھوٹتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے گزشتہ کئی پروگرام میں آپ کی خدمت میں یہی ساری باتیں گویا کہ تفصیل کے ساتھ ذکر کی تھی کہ صرف ہم نے یہ سمجھا ہے کہ بس ہم مسلمان ہو گئے بس یہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم نے ایمان کے تقاضوں کا اقرار کر لیا تو بس یہ ہمارے لیے کافی ہے، لیکن سورہ عصر نے ہمارے اس فضول شعبدے کی نقاب کشائی کر دی اور فرمایا کہ نہیں، اللہ رب العالمین کو ایسا مسلمان نہیں چاہیے کہ جو اسلام کو صرف اپنی ذات تک مقید رکھے۔ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور زندگی مومن کی بنیاد صرف ایمان اور عمل پر نہیں ہے کہ جس سے وہ یہ سمجھے کہ بس میں ایمان لے آیا اور میں نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی تو میری زندگی کا فلسفہ تمام ہو گیا، تو یہ خمار جو ہمارے ذہنوں کے اندر تھا اللہ رب العالمین نے کہ کلام نے اسے واضح کر دیا، اور یہ جو ہم نے اپنی ڈیڑھ ڈیڑھ فٹ کی فکریں بنائی ہوئی تھی ان تمام ذاتی مقاصد اغراض اور حرص اور لالچ اور بناوٹ کی جو ہم نے عمارتیں بنائی تھی وہ قرآن نے یکسر گرا دی اور فرمایا کہ صرف تمہارا مومن ہونا اور عمل صالح کرنا یہ کافی نہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جب ایمان کا نور تمہارے اندر روشن ہو گیا ہے تو تمہارے معاشرے میں اور تمہاری ملت میں اس کی روشنی پہنچنی چاہیے، تمہارا تنہا حق کہنا اور تمہارا تنہا اقرار توحید کرنا، تمہارا عمل کی روش پر چل جانا، یہ اسلام جو ایک پورا فلسفہ دے رہا ہے یہ اس میں کامیابی کا درجہ نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایمان تم لے آئے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ چار ذمہ داریوں کی بات ہم گفتگو کو لے کر چل رہے تھے کہ چار صفات اپنے اندر پیدا کرو تب تم خدا کے محبوب بنو گے۔ فرما ایمان لے آئے، عمل صالح کر لیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اب خدا کے دین کے لیے اور جو حقانیت کے تقاضے ہیں تو حق کہنے کے لیے خود بھی مستعد اور تیار ہو جاؤ، اور گرد و نواح کے اندر اپنے دوست احباب اور پوری ملت کے لوگوں کو تیار کرو کہ وہ بربریت اور فتنے کے سامنے اور ظلم و ستم کے سامنے حق کا اقرار کریں۔ اور فرمائے یقیناً جب تم حق بولو گے، ایمان لے آئے، اچھے عمل کیے تو اس کی دلیل اپنے خارج میں پیش کرو، اپنے وجود سے ظاہر کرو، ایمان تمہارا اندر رہ گیا، عمل تمہاری ذات تک مقید ہو گیا، اب تم خدا کے دین پر اگر سچے ہو تو اس کا اظہار کیسے ہوگا کہ جب تم یہ بھلائی کا پیغام ساری انسانیت میں عام کرو گے، اور فرمایا جب انسانیت میں عام کرو گے تو جو ایمان ہے اس کو حق طور پر بولنا پڑے گا، جو عمل کی صداقت ہے اس کا اقرار کرنا پڑے گا، اور ساتھ میں صرف اقرار نہیں بلکہ گرد و نواح کے لوگوں کے اندر بھی یہ استعداد اور قوت تم نے پھونکنی پڑے گی، اور یہ حیات ان کے اندر جلانی پڑے گی، اور یہ فکر ان کو دینی پڑے گی، اور جب تم اس نہج پر آ جاؤ گے تو فرمایا کہ پھر یہ سودا کوئی آسان تو نہیں، تمہارے سامنے بے شمار طوفان، مصائب، آلام، اور تمہارے سامنے ظالم جو تمہاری اس فکر سے اسے اپنی دکان پھینکی ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور اپنی عمارت کو کھوکھلا کرتے ہوئے وہ محسوس کر رہا ہوگا کہ ان تعلیمات سے تو میری ساری عمارت کھوکھلی ہو رہی ہے، تو وہ شیطان کا نمائندہ اپنی صورت کو بدل بدل کر تمہارے اس پیغام حق کو روکنے کے لیے، تمہارے اس حق کے پیغام کے تسلسل اور جد و جہد کو روکنے کے لیے وہ تمہارے سامنے ایک سے ایک مصیبتیں لا کر کھڑا کرے گا۔ فرمایا کہ جب مصیبتیں تمہارے سامنے آئیں گی تو پھر وتواصوا بالصبر، پھر تم اپنے آپ کو صبر پر جمانا، اور جس طرح لوگوں کو تم نے حق کے لیے کھڑا کیا تھا ان کو صبر اور برداشت کی تلقین کرنا۔ فرمایا اس سے اسلام کی عمارت استوار ہوتی ہے، اس سے دین چلتا ہے، اس سے سارے معاملات چلتے ہیں۔ اور ایک نفسیاتی کانسیپٹ بھی ہمارا کلیئر کیا قرآن نے. ہم یہ سمجھتے کہ مسلمان ہو گئے تو ہمارے چرنوں میں مال کے ڈھیر لگ جائیں گے, ہمارے قدموں میں درہم و دناریز کی بارش ہونی چاہیے, ہم خدا کی دین کے ماننے والے ہیں. تو بھائی تمہیں مال کیوں دیا جائے, کوئی خدا کی تمہیں ضرورت تھی؟ کوئی اگر تم نہیں آتے تو کیا خدا کا دین نہ چلتا؟ اللہ الصمد وہ تو بے نیاز ہے, اس سے تو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. جب ضرورت نہیں ہے تو پھر تقاضا کس چیز کا, تقاضا کس چیز کا؟ بنیادی نظریہ ہے کہ خدا پر کوئی چیز واجب نہیں ہے. اس نے ہمیں پیدا کیا, ہمارا پیدا کرنا اسے واجب نہیں تھا. وہ ہمیں رزق دیتا ہے, اسے رزق دینا واجب نہیں تھا. وہ ہمیں شعور دیتا ہے, اسے شعور دینا واجب نہیں تھا. یہ صرف اس کا محض فضل و کرم ہے, اسے کسی چیز کا تقاضا وجوب کا نہیں. خدا کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں. پہلے یہ اپنا کانسیپٹ توحید کے بارے میں مضبوط کرے. جب توحید کے بارے میں ہمارا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا اور مضبوط ہو جائے گا تو پھر اسی سے ہماری زندگی وابستہ ہے, اسی حقیقی تصور توحید سے ہماری زندگی وابستہ ہے. اگر تصور توحید کے بارے میں اور خدا کے لیے جیسے نظریات رکھنے ہیں اس کے بارے میں ہماری فکر کلیئر ہو جائے, واضح ہو جائے, تو پھر اسی کی روشنی سے ہم اپنی زندگی کے شعبوں کو روشن کر لیتے ہیں. ہم نے تو یہ بیان کیا ہے کہ مولا اگر ہم جدوجہد کریں تو ہمیں انعام ملنا چاہیے, ہمیں ہماری پذیرائی ہونی چاہیے, ہماری شان و شوکت کا اظہار ہونا چاہیے. اگر ہم تیرا ذکر کریں تو ہماری بھی واہ واہ ہونی چاہیے. اس کا مطالبہ قرآن نے کبھی نہیں کیا. اور یہ کانسیپٹ کلیئر کروا دیا کہ اللہ پر کوئی چیز تمہاری دھوس سے کہ تم اپنا زور دکھا کر منوا لو, ایسا نہیں ہے. خدا پر کوئی چیز واجب نہیں. اور بڑے وسوخ سے کہہ دوں اہل سنت کا عقیدہ, خدا پر نبیوں کو بھیجنا بھی واجب نہیں. اب کیا رہ جاتا ہے؟ ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجنا بھی خدا پر واجب نہیں, کتابیں اتارنا بھی واجب نہیں, عقل و شعور دینا بھی واجب نہیں. وہ اپنی مخلوق میں جیسے سائے تصرف کرے, اسے پوچھنے والا کوئی نہیں. وہ کہتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو سارے کافر مر جائے مومن ہو جائے, لیکن نہیں چاہتا, نہیں چاہتا. ہماری حکمت یہ ہے. تو رب کریم کی توحید نے ہمیں یہ فکر دی کہ دیکھو یہ ہم نے تم سے سودا کبھی نہیں کیا کہ تم ایمان لاؤ گے تو تمہارے لیے ہر چیز ہموار ہو جائے گی. فرمایا جس کو دیا وہ بھی آزمائش ہوگی اور جس کو نہیں دیا وہ بھی آزمائش ہوگی. جس کو مال کی فراوانی دے دی وہ بھی آزمائش تھی, اور جس کو کچھ بھی نہ دیا وہ بھی آزمائش تھی. اور یہ آزمائش اس لیے تھی کہ اس نے کامیابی کے سفر کا قصد کیا ہے, ارادہ کیا ہے. یہ اللہ فرماتا کہ یہ ہمارے ہونے کا مدعی ہو گیا ہے, ہماری رضا کا مدعی ہو گیا ہے. تو ہماری رضا سب سے بڑی دولت و سرمایہ ہے. اب اس میں دیکھنا ہے کہ یہ ہماری فکر کے اندر پختہ ہے کہ نہیں. کبھی اس کو بھوکا رکھتے ہیں کہ اب کیا کہتا ہے, کبھی مال کی گڈیاں اس پر نشاور کروا دیتے کہ اب کیا کہتا ہے. اور سورہ بقرہ نے اس کانسیپٹ کو کلیئر کر دیا, فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, یہ تو ہوگا تمہارے ساتھ. جب تم دین کی طرف آؤ گے تو یہ کانسیپٹ کلیئر کرو کہ تم نے اللہ کا ہونا ہے تو اللہ تم سے امتحان لے گا, آزمائش کی گھڑیاں تمہارے پر آئے گی. ہم ڈھیٹ کیوں ہو جاتے ہیں, ہم زبان شکایت کو دراز کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری نظروں میں یہ فلسفہ ہوتا ہی نہیں. ہم نے تو ایک ذہن ایسا بنایا بلا تشبیہ جیسا یہودی کہتے تھے کہ نحنو ابناء اللہ, ہم تو اللہ کے بیٹے, اللہ ہمیں جہنم میں کیوں بھیگے گا؟ سورہ مائدہ میں جو انہوں نے کہا جو موجود ہے اس کی حکایت بیان کی, ہم تو اللہ کے بیٹے. یا ابن سے مراد ولد نہیں ہے, ولد اور چیز ہوتا ہے, ابن اور چیز ہوتا ہے. ولد سلبی بیٹے کو کہتے ہیں, ابن محبت کے معنی میں بھی آتا ہے. کہا کہ نحنو ابناء اللہ, ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں. جب ہم خدا کے چہیتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ قرآن نے کہا محبوب ان سے کہو تمہیں کسی نے کہا کہ تم خدا کے چہیتے ہو اور خدا تمہیں جہنم میں ڈالا رہے؟ اس کی دلیل تمہارے پاس کیا؟ فوراً ان کے سارے غرور اور گھمنڈ کو مٹی میں ملا دیا. فرمایا تمہارے پاس کوئی سوخات کے پر لگے ہوئے ہیں کہ تم خدا کے محبوب ہو, اور تمہارا کوئی دھوس اور جبر خدا پر چلتا ہے کہ خدا تمہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا؟ فرمایا وہ بے نیاز ہے, وہ بے نیاز ہے, اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. اسے اس لیے اس مرتبے کو وہ جانتا ہے جو توحید کے جام درجہ بدرجہ پیتا ہے. اولیاء کاملین جو توحید کے سب سے بڑے جام سے سراب ہونے والے ہیں امت کے اندر انبیاء کے بعد, وہ خدا سے کبھی کسی چیز کے تکرار نہیں کرتے. مولا یہ لے لے, نہیں چاہیے لے لے, تو اس کا مرشد القا کرتا ہے کہا لے لے گا خدا، خدا بے نیاز ہے، کہ یہ نہ کہے خدا سے بلکہ خیرات کا کاسا آگے بڑھا اور کہے مولا معاف کر دے معاف کر دے، اس کو یہ پسند ہے. مولا اگر اس کو دیا تو مجھے اتنا دیا تو یہ کیا ہے. اولیاء کے واقعات میں اسی تفصیل ملتی ہے کہ اگر کسی مرید نے مجاہدات کے اندر یہ کہا کہ مولا اتنی اس نے ایک رات مجاہدات کی اسے تیری رضا مل گئی، توحید کے جام مل گئے، سارے منازل و سلوک کی راہیں اس کے لیے واضح ہو گئی، میں برسوں سے پڑا ہوا مجھے کچھ نہ ملا تو یہ بھی مجھ سے لے لے. مرشد نے کہا چپ ہو جا، خدا سے تو بات کر رہا ہے، وہ یہ بھی لے لے گا، اسے اس کی بھی پرواہ نہیں ہے، نہ تیرے سجدوں کی پرواہ ہے نہ تیرے رکوع کی پرواہ ہے. تو خدا کے بارے میں سب سے پہلے یہ نظریہ درست کرنا ہے کہ خدا پر کوئی چیز واجب نہیں. اللہ نے فرمایا میرے ہونے کے تم میرا بننے کا تم دعویٰ کر رہے ہو، تو جو ہمارا ہو گیا تو پھر خدائی اس کی ہو گئی، لیکن اس کے لیے تمہیں امتحان دیا جائے گا. مومنوں اپنا کانسیپٹ کلیئر کرو. فرمایا یہ چار چیزیں اپنے اندر تم پیدا کرو، ایمان، عمل صالح، حق کہو. اب بہت بڑا مومن ہو حق نہیں کہتا، ایک عمارت کا ستون اس کا ڈہ گیا اور وہ چاہتا ہے بس میں تو نیک ہوں، تسبیح کے دانے پھیرتا، مجھ پر تو مشکل آنی نہیں چاہیے، مجھے پریشانی کیوں آئے گی. خدا نے کہا یہ قاعدہ تو نے اپنی شریعت خود بنا رکھی ہے کہ تجھ پر پریشانی نہیں آئے گی، ہم نے تو کہا ہے کہ ہم تجھے آزمائیں گے خوف کے ذریعے، مال کے نقص کے ذریعے، جان کے نقص کے ذریعے، ایک ایک چیز سے تجھے آزمائیں گے اور پھر تو دیکھیں گے تجھے کہ تو اس کی محبت میں شغف رکھتا تھا، یہ ہماری طرف آنے میں شغف رکھتا تھا، اگر ہماری محبت میں شغف اس کی محبت سے غالب تھی تو بشری صابرین اس رکنے والے کو ہم بشارت دیتے ہیں، اس رکنے والے کو ہم بشارت دیتے ہیں. مثال کے طور پر گزشتہ پروگرام میں میں نے ایک فکری بات آپ کے سامنے کی تھی کہ ہم اگر کسی عزیز کی طرف جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اور اس کے گھر کا راستہ کئی پہاڑوں کو عبور کرنے کے بعد ہے، راستے میں موسم خراب ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، سڑک اتنی ہے کہ گاڑی اگر چلانے والے نے پلک جھپکی تو وہ کھائی میں گر سکتی ہے، اتنا تنگ راستہ ہے، لیکن جانا ہے اس محبوب سے ملنے کے لیے یا اس وادی کے گھومنے کے لیے یا وہاں پر پکنک منانے کے لیے. میں کہتا ہوں مجھے بتائیے کہ جب ہم اس سفر کو طے کرتے ہیں تو سفر اتنا وحشت ناک ہوتا ہے، اس وادی میں قدم رکھنے کی غرض میں یہ پورا سفر ہمیں لذت دے رہا ہوتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ایک فکری فلسفہ ہے، ہمیں لذت دے رہا ہوتا ہے. کبھی آپ جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ کہتے ہوں گے کتنے بے وقوف ہیں یہ، شہروں کو چھوڑ کر پہاڑوں میں آئے ہیں، شہروں کو چھوڑ کر پہاڑوں میں آئے ہیں، لیکن آپ کا مدعا مقصد اس پکنک کے پوائنٹ پر پہنچنا ہوتا ہے، اس جگہ پر پہنچنا ہوتا ہے، تو راستے کے نشب و فراز آپ کے لیے راحت اور محبت اور لذت اور سکون ایک تفریح کا باعث بن جاتا ہے. کبھی آپ کا مقصد گھومنے پھرنے کا نہ ہو، میں آپ سے پوچھتا ہوں ایویں اگر آپ اس پہاڑ پر چڑھ جائیں تو آپ کا دل خوف سے کانپ جائے گا، کھائی کی ہولناکی آپ کے پاؤں کو متزلزل کر دے گی. بس یوں ہی سمجھ لیجیے جب ہم اپنے مقصود کی محبت اپنے دل میں بٹھاتے ہیں تو راستے کے نشب و فراز ہمارے لیے تفریح کا باعث بن جاتے ہیں. تو خدا کہتا ہے میری محبت کو اس طرح اپنے دل میں بٹھا لو تو ہر مصائب کو بڑی خوبی سے طے کر جاؤ گے، ہر مصائب کو بڑی خوبی سے طے کر جاؤ گے. بس یہ ہے کہ تمہیں مرکز سے محبت نہیں، تمہیں مقصود سے محبت نہیں، مقصود سے تمہیں لذت اور محبت نہیں، لہذا تمہیں ایک ایک تکلیف پہاڑ کے مانند لگتی ہے. اگر تمہارے دل میں خدا کی محبت گھر کر جائے تو اس محبت کی روشنی تمہیں ان سفر کے اندر نرمی کا باعث، سکون کا باعث دے گی. شہید امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کے لاشوں کو اٹھایا، تاریخ کو پڑھ کر ہمارا کلیجہ منہ کو آتا ہے لیکن وہ مسکراتے ہیں. شہید جب شہادت کا درجہ پاتا ہے تو ہم اس کی داستان پڑھ کر رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسا جرات مند تھا اور کتنا ظلم ہوا اس پر، دیکھو اسلحے کے کتنے وار اس پر کیے گئے، تلواروں کی کتنی ضربیں اس پر لگائی گئی، گولیاں اس پر کتنی بھوچار کی گئی، لیکن یہ مرد حق نے جان دے دیا. وہ ہم اس کی اذیتوں کو تکلیفوں کو گن کر اپنے آپ کو مغموم کر رہے ہوتے ہیں اور وہ مقصود کے پاس پہنچ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے. اس نے کہا جی یہ تو کوئی تکلیف نہیں تھی، اتنی بڑی چیز مجھے مل گئی، اتنا بڑا اجر مجھے مل گیا جس کے سامنے میں یہ کوئی چیز نہیں تھی. مثال کے طور پر آپ اس پکنک پوائنٹ پر پہنچ گئے، کس نے کہا آپ پہنچے کیسے؟ فرمایا کہ یہاں پہنچنے کی اتنی لذت تھی کہ راستے میں پہاڑ ہو کھائی ہو اس کا کیا اعتبار. تو اسی طرح انسان کو اللہ رب العالمین نے بالخصوص مومن کو کہا کہ جب تو کلمہ پڑے گا آزمائش کا سفر شروع ہوگا، ہمارے پاس آنا ہوگا تو ان کہکشاؤں سے گزر کر تمہیں آنا ہوگا،
ان راستوں سے گزر کر تمہیں آنا ہوگا. اگر ہماری محبت تم پر غالب رہی تو یہ سارے مسائل تمہارے لیے پھول بن جائیں گے, راحت کا سامان بن جائے گا. یہ ہو سکتا ہے صحابہ کرام پر اگر میں ایک عام بات کروں, وہ بھی ہماری طرح انسان تھے, ہماری طرح انسان تھے, وہ دکان کو کم خدا کو زیادہ سوچتے تھے اس لیے کامیاب ہو گئے, وہ نوٹ کو کم خدا کو زیادہ سوچتے تھے اس لیے وہ کامیاب ہو گئے. ہم خدا کو کم نوٹ کو زیادہ سوچتے ہیں اس لیے خوار ہیں. نماز پڑھنے کے باوجود ہم جیسا بدکار کوئی نہیں, نماز پڑھنے کے باوجود ہم جیسا سندل کوئی نہیں, نماز پڑھنے کے باوجود ہم جیسا بد اخلاق کوئی نہیں, خدا کا نام لینے کے باوجود ہم جیسا فراڈی کوئی نہیں, خدا کا نام لینے کے باوجود اگر کہیں دین کے لیے ضرورت کی بات آئے تو سب سے پہلے پیر دکھانے والوں میں بھاگنے والوں میں ہم شمار ہوتے ہیں, اس لیے کہ ہم نے خدا کی محبت کا جو نام لیا ہے یہ اپنے آپ سے ڈرامہ کیا ہے. اگر ہم خدا کی محبت میں سچے ہوتے تو پھر یہ مصائب و علام ہمارے لیے خدا کی راہ میں پہنچنے میں رکاوٹ نہ بنتے. حضرت گرامی اسی کو قرآن نے کہا کہ جب ایمان لے آئے عمل صالح کر لیا تو پھر اس کا اظہار کرو, گرد و نواح کے اندر اس نور سے گرد و نواح کے خارج کو مستنیر کرو, واضح کرو. یہ گزشتہ تقریر کا ایک نقطہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا, تھوڑا سے آگے چلتے ہیں. آج ربیع النور شریف ہے لیکن میں اس موضوع کو اس لیے لے کر چل رہا ہوں کہ ہم نے اس ربیع النور کی محفلوں کو ایک رسم سمجھ لیا ہے, ایک رسم سمجھ لیا ہے. اور کوئی چیز رسم کب بنتی اور عبادت کب بنتی ہے اس کانسیپٹ کو تھوڑا سے کلیئر کرتے ہیں, عقلی اعتبار سے, فکری اعتبار سے. اس لیے کہ میں بار بار آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بندہ جس چیز کو سوچتا ہے نا, جو فکر رکھتا ہے وہی اس کی عادت بنتی ہے, وہی اس کی عادت بنتی ہے. جس چیز کو وہ سوچتا ہے وہی سوچ اس کی حرکتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے. ہم نے کبھی دین کے بارے میں مشقت تو درکنار, مشقت کو ہم کیوں سوچے, ہم خدا کی محبت کو کیوں نہیں سوچتے؟ ہم مشقت کو سوچتے ہیں تو خدا کی محبت کا پیغام ہمارے دلوں میں پھیکا ہوتا چلا جاتا ہے. کاش اگر ہم اول شے خدا کی محبت اور خدا سے ملاقات حق ہے, خدا کے حضور کھڑا ہونا حق ہے, موت حق ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں, اس بنیادی کانسیپٹ پر سوچنا شروع کر دیں تو یہ ساری عمارت ہمارے جسم کی صحیح ہو جائے گی. یہ فکری بات ہے, یہ آپ بھی سوچتے ہیں. دیکھیں یہ جو بات میں نے کی کوئی نرالی نہیں کی, یہ ہم سب کے اندر موجود ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں کی, یہ بھولا ہوا سبق ہم نے یاد کیا ہے, یہ ہم نے بھولا ہوا سبق یاد کیا. آپ یہ نہ کہیں شاہ صاحب واہ بڑی پیاری بات کر رہے, نہیں نہیں, یہ بات وہ ہے جو آپ خود پڑھ سکتے ہیں, میں اپنے آپ میں پڑھ سکتا ہوں. بس یہ ہے کہ ہم نے اس کو بھلایا ہے اور اس کو بھلانے کے ساتھ ہماری زندگی کا زوال شروع ہو جاتا ہے, ہماری عقیدوں کو کا زوال شروع ہو جاتا ہے. ہمارے ایمان کی عمارت اس طرح رشتی ہے جس طرح کے ریت کی منڈھیر کو سمندر کا پانی آہستہ آہستہ بہا کر لے جاتا ہے, اور بظاہر وہ ایک منڈھیر نظر آتی ہے لیکن ایک آخری جھونکا سارا بہا کے لے جاتا ہے. اس سے پہلے کیا مصائب و آلام اور دنیا کی لایانی محبت کی آخری لہر ہماری عمارت کے ایمان کے عمارت کی آخری اینٹ کو بہا کر لے جائے, اس عمارت کو ہم اپنی فکر سے مضبوط کر سکتے ہیں, اپنی فکر سے مضبوط کر سکتے ہیں. اور وہ فکر کیا ہے کہ خدا کے حضور کھڑا ہونا ہے. گزشتہ پروگرام میں نے آپ کی خدمت میں جو بات پیش کی تھی کہ ہدایت کا فکری فلسفہ, پہلی چیز میرے دوستو خدا کا تصور, رب کا تصور, کسی کی حاکمیت کا تصور, کسی کی حکمرانی کا تصور. اور میں نے کئی قرآنی آیت گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ انسان اتنا خود سر ہے کہ جب یہ اپنے اوپر سے کسی کی حاکمیت کے تصور کو مٹاتا ہے تو یہ جری ہو جاتا ہے, اور سمجھتا ہے کہ کوئی مجھ پر ہے تو یہ نرم ہو جاتا ہے. یہ اس کی نفسیات ہے. اور قرآن نے بھی یہی کہا ہے سورہ علق کے اندر کہ انسان مستغنی کب ہوتا ہے, بے فکرا کب ہوتا ہے, جب یہ اپنے اوپر کسی کی بالادستی تصور نہیں کرتا. اور جب کسی کی بالادستی تصور کرتا ہے تو مجمع میں بھی ٹھیک رہتا ہے, تنہائی میں بھی ٹھیک رہتا ہے, کیونکہ اسے مجمع سے غرض نہیں, اسے غرض ہوتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے. اور ایک بات میں نے مزید آپ کی خدمت میں عرض کر دوں جو گزشتہ پروگرام میں نے پیش کی تھی کہ فرعون کوئی جاہل آدمی تو نہیں تھا, کوئی ان پڑھ آدمی تو نہیں تھا, نمرود کوئی بیکار اور فضول سا آدمی تو نہیں تھا, وہ حکومتیں چلاتے تھے. اب غور کریں کہ بھی قرآن سورہ انعام میں پابندی کے ساتھ. یہ قرآن میں ہر مکی سورت کے اندر بار بار فرعون اور نمرود اور قوم ہاد اور سمود کے واقعات کیوں ذکر کیے جاتے ہیں جو میں نے گزشتہ تقریب میں پیش کیا تھا؟ کیونکہ میرا رب اسی بات کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے, اسی کی قسط کو میں آگے لے رہا ہوں, اس لیے وہ گوشے آپ کے ذہنوں کے اندر اجاگر کر رہا ہوں. لیکن اس بات کو اس نیت سے سماعت فرمائیے گا کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں یہ آپ کو پتا نہیں ہے, آپ کا نام کیا ہے یہ آپ کو نہیں معلوم, آپ بس ایک ہدایت کے متلاشی ہیں اور ہدایت کے پیغام کے لیے میں اور آپ ہم یہاں پر سب جمع ہیں. اگر ہمیں اپنا منصب یاد رہا تو یہ خدا کی طرف کبھی جانے نہیں دے گا, ہمیں اپنا نام یاد رہا تو یہ خدا کی طرف جانے کبھی نہیں دے گا, ہمیں اپنا آپ یاد رہا خدا کی طرف جانے نہیں دے گا. بس اپنی سیاکاریوں کو آپ یاد کریں, میں یاد کرتا ہوں کہ جو ہم نے خلوت کے اندر جان بوجھ کر خدا کی نافرمانیاں کی, جتنی نمازیں ہم نے جان بوجھ کر چھوڑی ہیں, تو ہمیں کون بچا لے گا؟ آج تو سیکورٹی گارڈ بھی ہوتے تو موت اس میں دبوچ لیتی ہے. قرآن کہتا ہے انما کنتم یدریکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, اگر پکے قلعے بنا لو تو موت وہاں بھی دبوچ لے گی. یہ قبرستان کوئی جناتوں نے بھرے, یہ ہم میں سے تھے, ان میں علماء بھی تھے, صالحین بھی تھے, نیک بھی تھے, متقی بھی تھے, فاسق بھی تھے, فاجر بھی تھے, ہمارے درمیان بیٹھتے تھے. ارے کل ہی ملاقات ہوئی تھی آج نہیں رہے, ارے ابھی ملاقات ہوئی بعد میں نہیں رہے. تو اتنا مضبوط ہدایت کا یہ فلسفہ ہے موت کا, کاش اس پر ہم غور کر لیں تو ہماری عمارت کے اندر خود بخود خوشبو آ جائے گی, ہمارا سارا بکھرا ہوا ڈھانچہ درست ہو جائے گا, ہماری بے ڈھنگی عقیدت کی عمارت جو ہے وہ بالکل ایک خط مستقیم پر آ جائے گی اور بالکل درست نہج پر آ جائے گی. لیکن میرے دوستو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اپنی کاہلی سستی کو نکال کر فکر کریں. میں چاہتا تو ایسی تقریر ابھی کرتا کہ آپ میں سے دس بندے کھڑے ہو کے نعرے لگاتے, لیکن مجھے ایسی تقریر نہیں چاہیے تھی, چاہیے یہ تھی کہ جس سے میرا بھی دل مطمئن ہو آپ کا بھی دل مطمئن ہو. نعرے والی تقریر سے دل مطمئن ہوتا ہے لیکن ہم اس کو رسم سمجھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پہلے اس فکر سے چلے تاکہ نعرے کا عبادت ہونا ہمیں پتا چلے, عبادت پتا چلے, وہ رسم نہ رہے. میرے دوستو میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر رہا تھا, مجھے ناشے تصور مت کیجیے گا, میں آپ کا ایک دوست ہوں, کوئی نصیحت کے منصب پر نہیں بیٹھا, ہم تو یہاں پر بیٹھ کر اپنا بھولا سبق یاد کر رہے ہیں, جو سنانا ہے ہم نے, جو ہم نے سنانا ہے. آپ میری تقریر کے لفظوں میں مت گم ہو جائیے گا, اس پیچھے بینرز کے اندر اور یہ پورے انداز میں جو فلمایا گیا ہے, بنایا گیا ہے, سجایا گیا ہے, اس میں مت گم ہو جائیے گا, کیونکہ اس بلبلیا میں اگر ہم کھو گئے تو پھر چاہیے تھا کہ پھر ہم کسی مٹی کے ڈھیر کے قریب بیٹھ کر درس دیتے. یہ تو تہذیب کا ایک طریقہ ہے, تمدن کا ایک طریقہ ہے جس کو ہم آراستہ کر کے بیٹھے ہیں. آپ کی توجہ اپنے زمین پر ہونی چاہیے, آپ یہ نہ سمجھے کہ سامنے کوئی مولوی بول رہا ہے, آپ یہ سمجھے کہ میرا زمین مجھ سے بات کر رہا ہے اور میں اس وقت اپنی ضمیر کی بولی اپنے آپ کو سنا رہا ہوں اور آپ اپنی ضمیر کی بولی خود سن رہے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم, اگر ہم اس فکر کو لے کر چلے تو آج بھی نعرے نمرود ہو تو نعرے خلیل گلزار ہو سکتی ہے, آج بھی مسلمانوں کو عروج و شباب آ سکتا ہے. ہم نے صرف فکریں چھوڑ دی ہیں. صحابہ میں جذبہ شہادت کیوں آیا؟ اسی فکر کی وجہ سے آیا. مشکلات اور مشقتوں کے سامنے سیسا پگلائی ہوئی دیوار کیوں بن گئے؟ اس لیے بن گئے. احد کے میدان کے اندر ایک عورت دوڑتے ہوئی آ رہی ہے, کسی نے کہا تیرا شوہر مارا گیا, کہا حضور کیسے ہیں؟ آگے بڑھی تو کسی نے کہا تیرا بیٹا بھی مارا گیا, کہا حضور کیسے ہیں؟ کسی نے کہا تیرا بھائی بھی مر گیا, کہا حضور کیسے ہیں؟ جب آگے پہنچی سرکار کی زیارت ہوئی, فرما حضور آپ ہیں تو مجھے کوئی مشکل پھر مشکل ہی نہیں لگتی. تو وہ کیا فکر تھی میرے دوستو؟ کوئی ماں, کوئی وہ منفرد ماں تھی, ہر ماں کے اندر ممتا ہوتی ہے, کوئی منفرد بہن تھی, ہر بہن کے اندر اپنے بھائی کے لیے عقیدت کے جذبات ہوتے ہیں. کہ وہ منفرد اور گویا کہ وہ ماں فوق العادت اور ماں فوق الفطرت طریقے پر جس طرح کے صدور ہوتا ہے, تو کیا وہ کوئی اور فہرست نسواں کے اندر کوئی عجیب عورت آ گئی تھی کہ جو شوہر کے جذبات کو نہیں جانتی تھی؟ جانتی تھی, لیکن اس نے اول مقصد کو دیکھا ہے. ہم اپنے ثانوی مقصد کو دیکھتے ہیں اور اول مقصد مفقود ہو جاتا ہے. جس نے اول مقصد کو دیکھ لیا تو پھر پوری کتاب اس کے لیے درست ہو گئی. جو کتاب کو درمیان سے پڑھے وہ گمراہ ہو جاتا ہے, جو کتاب کو مقدمے سے پڑھے وہ درست ہو جاتا ہے. ہم نے اپنی زندگی کا مقدمہ پڑھا ہی نہیں, ہم کتاب کے آخر میں بھاگنے کے چکر میں ہیں. ہم تو کرامتوں کو چاہ رہے ہیں کہ بس کچھ کر کے دکھائیے تو ہو جائے گا. یہ تو سب سے آخری طریقہ ہے, یہ تو اختتام ہے ہر چیز کا. یہ تو ہر چیز کا ثانوی طریقہ ہے. جو چیز ہمارے لیے پہلی تھی اس کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی. میں ایک بات, وہ پہلی چیز کیا ہے؟ وہ تصور خدا ہے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ یاد رکھو, خدا مجھے دیکھ رہا ہے, یہ مجھے یاد رکھنا ہے. اس خیال کو پکانا ہے بھٹی کے اندر, اس خیال کو پکانا ہے. خدا کی قسم, اس خیال کو آپ پکائیں گے نا اور پھر اس خیال سے نماز پڑھیں گے تو عطر لگانے کی ضرورت نہیں, خوشبو خود آئے گی. پھر مصنوعی خوشبوؤں کی ضرورت نہیں ہوتی. ہزار مصائب ہوں گے, کلندروں کی طرح مشق پڑے رہو گے کہ دنیا کچھ بھی کرے مجھے تو منزل مل چکی ہے. جسے یہ شعور جس کا پک جاتا ہے, اقبال جس کے بارے میں کہتا ہے کہ ہزار مصائب ہوں مگر زباں ہو دل کی رفیق, ہزار مصائب ہوں مگر زباں ہو دل کی رفیق, ازل سے رہا ہے یہ کلندروں کا طریق. یہ کیوں رہا؟ اس لیے کہ انہوں نے تصور الہ, خدا کی حاکمیت کی بارادستی کے تصور کو پکایا. اتنا پکایا کہ جب سعید بن زبیر کو حجاج بن یوسف نے تخت مش پر کھڑا کر دیا اور کہا سعید علی کی تعریف کرتے ہو میں تمہاری گردن مار دوں گا اور میں تمہارا جینا حرام کر دوں گا, حضرت سعید بن زبیر تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی ہمارے نظیر پیش کی ہے, کہتے حجاج اگر تو میری زندگی حرام کر سکتا تو میں لا الہ الا اللہ کبھی نہ پڑھتا. کہیں سبحان اللہ. فرما اگر تو میرا جینا حرام کرنے پر قادر ہوتا تو میں کلمہ کبھی نہ پڑھتا. ارے یہ تو راہ حق اور راہ محبت کا سفر ہے کہ تجھے آزمائش کے لیے کھڑا کر دیا گیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور جب ان کی گردن ماری گئی اور شہید ہوئے تو جسم سے اتنا خون نکلا کہ حجاج ڈر گیا. کسی نے کہا کہ پگلے یہ ڈر کر نہیں مرا, جو ڈر کر مرتا ہے اس کا خون خشک ہو جاتا ہے, یہ تو سچا عاشق تھا جس نے عقیدت میں جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. میرے دوستوں میں بات کر رہا تھا آپ کی خدمت میں, درود پاک پڑھیے گا ایک دفعہ, کہ نمرود کوئی دیوانہ پاگل مجنون تو نہیں تھا. اس کے بارے میں تفسیر میں آتا ہے جہاں سورج نکلتا جہاں ڈوبتا اتنی حکومت تھی اس کی, جہاں سورج نکلتا اور جہاں ڈوبتا اتنی بڑی حکومت تھی. کبھی آپ نے غور کیا قرآن میں کہ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے, قوم سمود بار بار بار, قوم عاد بار بار, قوم لوط بار بار, مکہ کے قریش کے واقعات بار بار, یہ واقعات کیوں ہیں؟ جب ہدایت ہے تو ہدایت میں واقعات کی کیا ضرورت؟ آپ کبھی فکری سوچ اس میں کیا ضرورت ہے؟ فرمایا کہ پگلو تم دیوانے ہو چکے ہو, تم سے بڑا شباب ان کا تھا, تم سے زیادہ شعور ان کا تھا. پہاڑوں کے اندر وہ عمارتیں بنا لیتے تھے جس عمارت کو دیکھ کر تم حیران ہو جاتے ہو. دیکھو تم سے زیادہ ذہین تھے, خوبصورت تھے, شہرت والے تھے, غلبے والے تھے. بڑے بڑے بنی اسرائیل میں تو ایسے ایسے آئے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے 12 نقیبوں کو اٹھا کر اپنے نیفے میں گھوس لیا. اب اس کا قد کتنا بڑا ہوگا, اس کا قد کتنا بڑا ہوگا اور کتنا جاندار ہوگا کہ حضرت موسیٰ کے 12 صحابیوں کو اس نے گردن سے پکڑا اکیلے نے اور اپنے نیفے کے اندر گھوس لیا. تو اندازہ لگائیے وہ کتنا مضبوط شخص ہوگا اور اس کا جسم کتنا, وہ کتنا بڑا جسیم اور کتنا بڑا جسا رکھتا ہوگا. قرآن نے کہا تم نے غور نہیں کیا اس کو کیوں مار دیا گیا؟ تم نے نہیں دیکھا کہ یہ قوم عاد کتنی فنکار قوم تھی؟ ان میں ایسے ایسے انجینئر تھے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. تم زمین پہ گھر بناتے پہاڑ میں گھر بناتے, تم زمین پر کمرہ بے ڈھنگا بنا سکتے لیکن پہاڑ میں ان کے کمرے کو تم جا کر دیکھو, آج بھی عرب میں موجود ہے. مکہ سے جائیں طائف کی سرزمین کی طرف تو آج بھی وہ کھنڈرات موجود ہے. بندہ حیران ہو جاتا ہے ان کھنڈرات کو دیکھ کر کہ جناب جس میں اس قسم کی کاریگری کی گئی. سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا غور کرو کیا قصور تھا ان کا, غور کرو تم کیا وجہ تھی ان کے اندر. نمرود نے اتنی بڑی حکومت سنبھالی, اسے حضرت ابراہیم کی سادی سی بات سمجھ میں نہیں آئی. ایک سوال تھا, فرعون ہزاروں گردنوں پر حکومت کرتا تھا, حضرت موسیٰ کی سادی سی بات اس کو سمجھ میں نہیں آئی. کوئی پاگل دیوانہ مجنو کسی گویا کے محیر العقل سے تو خطاب نہیں ہوا نبیوں کا. نمرود سے ہوا تو جو حکومت چلاتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے. حکومت کا پورا نظام اور جس کی اتنی بڑی حکومت ہو کہ پوری زمین اس کی حکومت میں آ جائے تو وہ کتنا ذہین ہوگا. قرآن یہی کہتا ہے کہ یہی تو سوچو کہ اتنا بڑا ذہین تھا اور حضرت ابراہیم کی سادہ سی بات تھی. جو اتنی بڑی پیچیدگیاں حکومتوں کی نپٹاتا تھا اسے حضرت ابراہیم کی سادہ سی بات سمجھ میں نہیں آئی. کیوں؟ فرمایا اس لیے نہیں آئی کہ اس نے اپنے دل کے اندر ایک گندی عادت بٹھائی تھی. کیا؟ اس نے یہ عادت بٹھائی تھی کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, مجھ پر کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا اس نے مجھے بھلایا, اور جس نے مجھے بھلایا, جو خدا کو بھلائے, جو خدا کو فراموش کرے, پھر وہ خود فراموش ہو جاتا ہے, اور جو خدا کو یاد رکھتا ہے تو پھر دنیا اس کو یاد رکھتی ہے, اور جو خدا کو فراموش کرتا ہے وہ خود فراموش ہو جاتا ہے. اس سے ایسی حرکتیں ہوتی ہیں, لوگ کہتے ہیں انسان ایسے کام کر سکتا ہے, ارے بھائی اسے انسان ہونا یاد نہیں, جب اسے رب کی یاد نہیں تو اسے انسان ہونا بھی پتا نہیں. یہ قرآن نے فلسفہ دیا, فرما ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے رب کو بھلا دیا, اور جنہوں نے رب کو بھلایا تو رب نے ان کو بھلایا, اور جس کو رب بھلا دے تو پھر وہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. فرمایا دیکھو نمرود نے اپنے اندر یہی عادت رکھی تھی. میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے پھر اپنے اس ٹاپک کی طرف آ جاتا ہوں. قریب سے قریب دوست, یہ ہم کاروبار کے اندر بھی یہ باتیں دیکھتے ہیں, قریب سے قریب دوست. عقل مند اور دانا بوڑھے کہا کرتے ہیں کہ بیٹا دوست کو تو تم نے کاروبار میں رکھا لیکن حساب پورا لیا کر, اس سے حساب پورا لیا کر, تنخواہ اسے عام مزدوروں کے مقابلے میں 3 گنا دیا کر, دوست ہے, 4 گنا دے دیا کر, دوست ہے, لیکن جو کام ہے جو تو امانت اس کو دیتا ہے خرچ کرنے کے لیے اس کا حساب پورا لیا کر. پوچھا گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے, فرمایا نہیں تو حساب نہیں لے گا تو تو ہی اسی کا دشمن ہے, تو اس کا دشمن ہے. کیوں؟ فرمایا کہ بیٹا پھر وہ خیانت کرنے والا ہو جائے گا, 2 دن نیک رہے گا, 3 دن نیک رہے گا, 4 دن نیک رہے گا, میں عمومی بات کر رہا ہوں, عمومی بات کر رہا ہوں, اللہ ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں, 5 دن ہو جائے گا جب اسے یہ خیال ہوگا کہ مجھ سے کوئی پوچھتا ہی نہیں تو پھر 2-4 ہوگا, 4-8 ہو جائے گا. فرمائیے انسان کی نفسیات ہے, جب اسے باز اور پرس کا خیال ہٹ جاتا ہے تو وہ باغی ہو جاتا ہے. قرآن کہتا ہے بس یہی ہدایت کی سب سے مضبوط عمارت ہے, بنیاد ہے, یہ پتھر اپنے اندر لگا لو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. فرمایا اس پر عمارت کو چڑھاؤ تو پھر اسے کوئی زلزلہ گرا نہیں سکتا, کسی میدان میں یہ ہل نہیں سکتی. میرے دوستو اس بات کو میں تھوڑا آگے لے کر چلتا ہوں کہ ہر دین کے اندر اور ہر دین میں اعمال جتنے بھی ہوتے ہیں, جو ان کا طریقہ ہوتا ہے, جو بھی وہ ان کے بجاوری کے طریقے ہوتے ہیں, تو اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. 2 صورتیں کتنی؟ ایک تو وہ کہ جو اس کا ظاہری عمل ہے, ظاہری عمل ہے, اور ایک وہ اس عمل کے پیچھے مقصد کیا ہے کہ کیوں ایسا کیا جائے. جب عمل کے ساتھ مقصد موجود ہو تو پھر انقلاب آتا ہے, اور عمل ہی رہے مقصد نہ ہو تو رسم بن جاتی ہے. عمل ہو اور اس کے پیچھے مقصد نہ ہو تو پھر وہ بے جان یوں کہ جسم ہے روح نہیں ہے, جسم ہے روح نہیں ہے. ظاہری اعمال کے ساتھ اگر پیچھے کوئی مقصد اور ارادہ کار فرما ہو تو پھر یہ بات بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ کی جاتی ہے, اس کو رسم نہیں عبادت کہا جاتا ہے, پھر اس میں بھی انقلاب, باہر بھی انقلاب آتا ہے. لیکن جب اس عمل کے پیچھے جو روح ہے, فکر ہے, مقصد ہے, وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو پھر بندہ اس عمل کی بجاوری تو کرتا ہے لیکن وہ رسمیں بن کر رہ جاتی ہے, وہ رسمیں بن کر رہ جاتی ہے, اور اس کا پھر عمل کی دنیا کے اندر اور قبر کی دنیا کے اندر گویا کہ کوئی سلسلہ نہیں ہوتا. حضرت گرامی کسی کو اب ہم دیکھیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, اچھا عمل ہے, لیکن نماز تو برائی سے روکتی ہے. ہم رکتے ہیں نہیں رکتے. نماز بدکاری سے رکتی ہے, ہم رکتے ہیں نہیں رکتے. نماز فوش کاموں سے روکتی ہے, ہم رکتے ہیں نہیں رکتے. عمل تو کر رہے ہیں لیکن مقصد حاصل نہیں ہو رہا, عمل تو کر رہے ہیں نتیجہ اس پر مرتب نہیں ہو رہا. قرآن میں نتیجہ بتایا ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ بے حیائی سے بچ جاتا ہے. نماز ایک ایسا عمل ہے, ایک ایسی تربیت ہے, جس پر میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی بات کی تھی آپ کے سامنے, کہ نماز, روزہ, زکات, المختصر جتنی بھی عبادات ہیں وہ ایسی چیز ہے کہ جس پر یہ نتیجہ مرتب ہوتا ہے بجا لانے کے بعد کہ پھر بندہ بے حیائی سے نافرمانی کے کاموں سے بچ جاتا ہے. لیکن ہم عمل کرتے ہیں اور زیادہ بے حیا ہو جاتے ہیں اور زیادہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں. تو کیا مقصد؟ اس لیے کہ ہماری نماز عبادت نہیں, محض رسم ہے. ہماری عبادات, ہماری یہ عمل جو ہے جو ہم ادا کرتے ہیں, یہ عبادات نہیں ہے. شرعی اعتبار سے نہیں عرض کر رہا, فکری اعتبار سے عرض کر رہا ہوں. کہ وہ قواعد کی تعریف سے پوری ہو جاتی ہے، لیکن کیا خدا کی بارگاہ میں اس کو قبول کیا جائے گا؟ نہیں ہے. اس لیے کہ جو عمل ہم کرتے ہیں اگر اس کے بارے میں ہم یہ سوچیں کہ یہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، تو پھر وہ عمل ادا کرنے میں لذت بھی بڑھ جاتی ہے اس مقصد کی وجہ سے، اور پھر وہ عمل ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے اندر بھی انقلاب محسوس کرتا ہے اور جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں ان کے اندر بھی انقلاب محسوس کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک میں ہلکی سی مثال دیتا ہوں، پھر اس پر حدیث پاک کی طرف آتا ہوں، کہ آپ کے کسی کو استاد نے کہا کہ بیٹا جاؤ ایک گلاس پانی لے کر آؤ، بیٹا جاؤ ایک گلاس پانی لے کر آؤ. اب جو راستہ طے کر کے مسجد کے صحن سے دوسری طرف جانا ہے تو یہاں پر تپتی ہوئی زمین ہے کہ اس کے اوپر سے اگر جائیں گے تو پاؤں جلنا شروع ہو جائیں گے، اور پانی دوسرے سائیدار جگہ پر ہیں، استاد یہاں پر بیٹھے ہیں، بیچ میں جو کامن ہے مسجد کا جو صحن ہے وہ شدید دھوپ سے تپ رہا ہے. شاگرد سے کہا کہ بیٹا جاؤ اور وہاں سے پانی لے کر آؤ. شاگرد نے دیکھا کہ جناب ابھی تو پانی تو لے کر میں آ جاؤں گا لیکن اب یہ تپتی ہوئی زمین ہے، میں کیا کروں میں اس کے لیے. اب اسے اپنی جان بڑی عزیز ہے، استاد پانی بھی مانگ رہا ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں لاؤں تو استاد کہیں ڈنڈے نہ لگائے. تو بس وہ پاؤں کو کسی طرح اپنی طبیعت کو تلملاتا وہاں پہنچا اور بس ایک اپنے اوپر سے فرض ادا کرنے کے لیے پانی لا کر دے دیا. اور ایک دوسرا شاگرد تھا کہ جسے کہا کہ بیٹا جاؤ اور پانی لے آؤ، اور کہا کہ ذرا سنبھل کر جانا دھوپ بڑی شدید ہے. استاد کی محبت اس کے دل میں اتنی تھی وہ جلدی جلدی چلا. کیوں؟ کہ استاد کو پیاس لگی ہے کہ پیاس زیادہ نہ بڑھ جائے، اور وہ جلدی سے چلا اور پانی لا کر استاد کی خدمت میں پیش کر دیا. بس یہی سمجھ لیجئے کہ ایک ظاہری عمل تھا اور ایک کے پیچھے مقصد تھا، ایک کے پیچھے مقصد نہ تھا. جس کے پیچھے مقصد نہ تھا اس نے رسم ادا کی ہے، اور جس کے پیچھے مقصد تھا اس نے طریقہ استاد کا ادب ادا کیا ہے اور اس طریقے پر وہ اتر گیا ہے. آج ہماری نمازیں جو ہیں وہ محض ایک ظاہری عمل کی طرح ہے، ایک ظاہری عمل ہے، اس کے پیچھے حقیقی مقصد کیوں نہیں؟ کچھ نہیں. کہ یہ نماز ہوتی کس لیے ہے؟ نماز کا مقصد کیا ہے؟ تو نماز کے پیچھے ظاہری مقصد یہ ہے کہ میں نے گزشتہ تقریب میں بھی عرض کیا تھا کہ تصور الہ کو پکایا جائے، خدا کی موجودگی کے تصور کو پکایا جائے. فرمان نماز میں ہم تمہیں اس لیے بلاتے ہیں تاکہ تم نماز پڑھو اور اس وقت تم خیال کرو اس بات کا کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے، رب تمہیں دیکھ رہا ہے. فرمان اس مقصد سے کہ نماز رب سے ملاقات ہے، اور تصور الہ خدا کی حاکمیت کہ خدا دیکھ رہا ہے، اس تصور کو پکانے کا نام ہے. تو اب جب یہاں سے آپ گئے تو اس ظاہری عمل میں سے آپ جب باہر نکلے نماز سے، کوئی فحش کام ہو رہا تھا اور آپ کو اگر یہ نماز کا مقصد یاد تھا تو آپ اس کے رک گئے، کوئی بدیانتی کا کام ہو رہا تھا، بدنیتی کے امور سامنے آ گئے، اگر یہ نماز کا حقیقی مقصد آپ کے ساتھ تھا تو پھر اس نے آپ کو فحش سے بھی روکا، برائی سے بھی روکا، منکرات سے بھی روکا. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی نماز تیری نماز اگر تجھے گناہوں سے باز نہ رکھ سکے تو سن وہ تجھے خدا سے اور دور لے جائے گی. تیری نماز اگر تجھے بدکاری سے باز نہ رکھ سکے تو وہ تجھے خدا سے اور دور لے جائے گی. اس لیے کہ یہ طریقہ تو قریب کرنے کا تھا اور تو نے مقصد کو چھوڑ کر صرف رسمیں ادا کی جس کی بنا پر وہ رسم رہ گئی اور تو خدا سے اور دور چلا گیا آج ہماری عبادات نمازیں کیا ہے؟ نہیں جائیں گے تو باپ ناراض ہو جائے گا، نہیں جائیں گے تو بیٹا لعنت کرے گا، نہیں جائیں گے تو پڑوسی یہ کہے گا. اب ہم اسی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، جا کر کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ لی، آ گئے. جو نماز کی روح تھی، جو اس عبادت کا مقصد تھا، اسی طرح زکات، اس کے پیچھے جو اس ظاہری عمل کے پیچھے، خدا کو مال کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن تم سے مال دلوا کر، تم سے مال دلانے میں مقصد کیا ہے؟ اگر وہ مقصد دل میں ہے تو پھر دیکھیں دل میں کیسی بشاشی آتی. تمہیں یہاں سے لے جا کر عرب کے خطے میں کھڑا کرنا اور لک تک شہرا کے اندر ایک کفن پہنا کر حاجیوں کی صورت میں لا کر کھڑا کر دینا، خدا کو اس عمل کی کیا ضرورت ہے؟ تم دعا کرو تمہیں حج کا ثواب مل سکتا تھا، لیکن لا کر وہاں پر کھڑا کیا. اس ظاہری لباس کے پیچھے جو مقصد ہے، اگر یہ مقصد اس کے ساتھ جڑ جائے تو پھر انقلاب آتا ہے، اور اگر عبادت کے ساتھ مقصد ختم ہو جائے تو یہ محض رسم رہ جاتی ہے۔ تو آج ہماری عبادات، آج ہماری تمام ریاضات جو ہیں، یہ ساری کے ساری کیا ہے؟ رسم بن کر رہ گئی، اس لیے کہ جو اس کے ساتھ مقصود ہے خدا کی رضا کا، خدا کی حضوری کا، کہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا کے علم کا۔ اور ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ آج یورپ کے گورے پریشان ہیں کہ محمدی انقلاب کیسا تھا، سرکار کا انقلاب کیسا تھا۔ ایک بات میں آپ عرض کر کے اپنے اس موضوع کو اپنے اختتام کی طرف لے جانے کے لیے دوسرے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ اس فصل میں عرض کروں کہ یہاں پر ہم اپنا بھولا ہوا سبق یاد کرنے کی فکر میں بیٹھے ہیں۔ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کے پیچھے پرانی آیات موجود ہیں، اس کے پیچھے احادیث موجود ہیں۔ ضمناً جہاں ضرورت پڑتی ہے تو میں حدیث پڑھتا ہوں، ورنہ یہ پوری کتابیں آپ جو ہیں قرآن کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں سابقہ اقوام کے حوالے سے، ہر چیز آپ کو ملے گی۔ ارے کچھ نہ ملے تو آنکھ بند کر کے گریبان میں جھانکے، آپ کا زمین خود بتائے گا کہ آپ کو کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے۔ میرے دوستو، تھوڑا سا میں آگے چلتا ہوں اور اس بات پر ایک توجہ آپ کو میں گویا کہ دلانا چاہ رہا تھا، پھر اس موضوع کی طرف میں گویا کہ دوبارہ لوٹ کر آتا ہوں کہ گورے آج پریشان ہے کہ کروڑوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں پھر بھی شراب عام ہے۔ شراب پہلے انہوں نے روکنے کی کوشش کی، نہیں رکھی ان سے، پھر انہوں نے اس کے الگ الگ اڈے بنا دیے کہ چلو اب پینا تو وہاں چلے جاؤ، یہ گندا کام کرنا ہے تو وہاں چلے جاؤ، لیکن اب وہاں سے اٹھ کر پھر سڑکوں پر شروع ہو گیا۔ حیران ہے، لیکن میں آپ کو فکر دیتا ہوں، میرے آقا کے پاس جو قوم آئی نا، تو یہاں پر تو ان کے ساتھ پینے پلانے کے لیے موقع فراہم کیے گئے۔ ان کے مشیروں نے، جو قانون دان ہیں، ان کے مشیروں نے کہا کہ بھائی اس چیز کو ختم مت کرنا ورنہ فساد ہو جائے گا۔ کیسے فساد ہو جائے گا؟ ارے بھائی، اب جدید پشتی یہ شراب پیتے آئے ہیں، زنا کرتے آئے ہیں، تقریب کاری کرتے آئے ہیں، اگر خراب کریں گے تو یہ تصور دیا جاتا ہے یہ تو جمہوریت کے خلاف ہے، یہ تو انسان کی طبیعت کے خلاف ہو جائے گا، اس کے نیچر کے خلاف ہوگا۔ ہاں، اگر آپ سوسائٹی کے اندر اعتدال لانا چاہتے ہیں تو ان گندوں کے لیے الگ اڈے بنا دیں اور اچھوں کے لیے الگ بنا دیں، جس طرح کے عرب ممالک کے اندر دبئی میں بنا دیا کہ یہ مسجد میں جانا تو یہاں جاؤ اور حرام کاریاں کرنا تو یہاں کرو۔ لیکن قرآن مجید، برہان رشید اور حضور کی تعلیم جس چیز کی درس دیتی ہے، میں اس پر فکری بات کرتا ہوں، دلائل تو بہت ہیں، میں اپنے اندر اور آپ کے اندر انقلاب کے طور پر ایک فکری بات کرتا ہوں کہ حضور کے پاس جو لوگ آئے، چند صحابہ ایسے تھے جو پیدائشی موحد تھے، جس میں سیدنا صدیق اکبر ہیں، حضور خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق ہیں، کہ جب سے پیدا ہوئے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ حضور نے تو 40 سال کی عمر میں بعثت اعلان فرمایا نبوت کا، لیکن حضور کے ساتھ رہے یا بچپن میں رہے، کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداہ النبی، دوسرے صحابی ہیں کہ جن کی جبین مقدس ہمیشہ خدا کے سامنے جھکی، زمانے جاہلیت کے اندر جب حضور نے اعلان نبوت نہ فرمایا تھا، اس سے پہلے بھی حضرت علی نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ اس لیے آپ ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم کرم اللہ وجہ کریم زیادہ کہتے ہیں، ان کی جبین کو جو آپ دعا دیتے ہیں کہ کرم اللہ وجہ کریم، وجہ الکریم، حضرت علی کے چہرے کو دعا دینے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا سر کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکا جب سے پیدا ہو۔ اور یہی بات حضرت ابوبکر کے لیے ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی صحابہ اگر آپ دیکھیں، تو ایمان لانے سے پہلے سب بتوں کی عبادت ہے، شراب ہے، جوا ہے، جو فال کے غلط طریقے، سب کچھ ان کے اندر رچا اور بسا تھا، اور خود نہیں، باپ بھی وہی کر رہا ہے، محلے والے بھی وہی کر رہے ہیں، پیچھے کی تاریخ بھی وہی ہے، لیکن جب حضور کے ہاتھ پر آ کر توبہ کرتے ہیں، فکر اس میں صرف یہ ہے، سوچنے کی بات ہمیں، حضور کے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، جب یہ کہہ دیتے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمیں جس کام کی عادت ہو، ہم جو کام روزانہ کرتے ہوں، کبھی کسی کی وجہ سے چھوڑ دیں، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط، بلکہ غلط ہی کام اگر ہم کبھی کرتے ہوں اور جناب لوگ ملامت کرتے ہو، پھر بھی کرتے چلے گئے، جب گھر والوں نے بہت ڈانٹا ڈپٹا، ہم نے کبھی نہیں کریں گے، ایک دن نہیں کیا، دو دن نہیں کیا، چار دن نہیں کیا، لیکن وہ تو ہماری گھٹی کے اندر تھا۔ مجھے بتائیے، کبھی نہ کبھی تو دل اسی عادت کی طرف کھینچے گا، کریں نہ یہ الگ بات ہے، کریں نہ یہ الگ بات ہے، لیکن بندے کو جس کام کرنے کی عادت ہو اور اس سے اپنے آپ کو باز رکھے، تو کب تک رکھے؟ ایک سال، دو سال، تین سال، کبھی لوگوں کے سامنے نہیں تو خلوت میں تو کبھی اس چیز کا خیال آئے گا؟ چلو کرتا نہیں لیکن خیال تو آئے گا. لیکن صحابہ اکرام نے جب حضور کے ہاتھ پر توحید کا اقرار کیا اور بتوں کی اور شراب کی مذمت کی نفی کی, تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے پھر کسی صحابی نے کسی بت کو سجدہ کیا نہیں نظر آتا. جب شراب کی حرمت آ گئی تو مٹکے کے مٹکے شراب کے توڑ دیے گئے, مدینے کی گلیوں کے اندر شراب بہنا شروع ہو گئی. لیکن اس کے بعد آپ بتائیے کہ کسی نے شراب کو منہ پر لگایا؟ نہیں لگا. اب حیران ہے کہ یہ کیسی تربیت ہے, یہ تربیت مصطفیٰ کیسی تربیت ہے. میں یہ فکر یہاں پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ عادت تو ان کے اندر رچی بسی ہے, یہ عادت تو ان کے اندر جدید پشتی چلی آ رہی ہے, یہ عادت تو پورے ان کے معاشرے کے اندر تھی. چلو وقتی جذبات نے اپنے اوپر حرام کر لیا, بڑا جوش آیا اور کہا بس اب نہیں کروں گا, جیسا ہم توبہ کرتے ہیں وقتی جذبات بس کا اب نہیں کروں گا. جب کہا نہیں کروں گا تو وہ وقتی جذبات نہیں, وہ تو ایک مستقل فکر تھی. پھر ان کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ کبھی مڑ کر اس طرف دیکھا تک نہیں ہے, مڑ کر اس طرف دیکھا تک نہیں ہے. تو میرے دوستو آج دنیا حیران ہے مصطفیٰ کریم کے انقلاب پر کہ یہ کیا فکر تھی. آئیے دربارہ مصطفیٰ میں پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے صحابہ کی کیا تربیت کی تھی اور کس نفسیاتی انداز میں کی تھی؟ آپ کا حکم تھا, یہ تو نبی ہیں, لیکن نبی کو بھی جب تک ہم فکری طور پر نبی نہ مانیں تو ہمارا عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا. ظاہری طور پر گردن جھکانے الگ بات ہے, ہمارا ظاہری روب ہماری گردن کو جھکاتا ہے, فکر کی صلاح دل کو جھکاتی ہے. آج ہم خدا کے سامنے جھک تو رہے لیکن دل نہیں جھکتا, دل نہیں جھکتا, سر کو زبردستی جھکاتے, ورنہ لوگ کہیں گے ارے دیکھو کیسا بدتمیز ہے, مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے سجدہ نہیں کرتا. تو ہم سجدہ تو کرتے ہیں لیکن دل سجدہ نہیں کرتا, دل تو کھینچا ہوا ہوتا ہے, دل توڑا ہوا ہوتا ہے, دل تو جمع ہوا ہوتا ہے, دل پر ایک سختی طاری ہوتی ہے. لیکن آپ اگر دیکھیں تو سید عالم سے پوچھیں کہ یا رسول اللہ آپ نے صحابہ کی کیسی تربیت فرمائی یا رسول اللہ, کہ جب آپ نے ان پر ان کی گھٹی میں رچی بسی شہر پر جب ان سے توبہ لی تو پھر وہ ڈٹ گئے. یا رسول اللہ وہ فکر کیا تھی؟ تو میرے آقا کی حدیث جواب دیتی ہے کہ تم لوگوں کو ڈنڈا مار کے گردن نہ جھکاؤ, ان کے نیچر کی باتیں کرو. جس طرح کہ میں نے خواجہ صاحب کی بات آپ کو گزشتہ تقریر میں کی تھی کہ جب خواجہ صاحب کے دربار میں جو جاتا تو کلمہ پڑھ کے اٹھتا, بادشاہ پریشان ہے کہتا یہ کیا ہو گیا, یہ کیا خواجہ جادوگر ہے؟ تو جو مسلمان ہو گئے, جو پہلے مسلمان نہ تھے, وہ اس کے پاس جا کر کہتے جادوگر نہیں یہ من کی بولی بولتا ہے, یہ من کی بولی بولتا ہے, تیرے حکم ماننے کے باوجود ہمارا کپڑا تو سفید رہا صاف رہا, گردن تو جھکی لیکن اندر سے وحشت تھی. اس کے پاس بیٹھنے سے اندر سے خوشبو آتی ہے, اندر کا بندہ جس بات کا تقاضا کرتا ہے خواجہ کی تعلیم اس کی تکمیل کرتی ہے. سید عالم نے فرمایا کہ ان کی فکری تربیت کرو. یا رسول اللہ کیسے تربیت کریں؟ استاد اگر شاگرد یونیفارم صحیح پہن کرنا ہے تو استاد تربیت کے لیے دو ڈنڈے مارے تو دوسرے دن شاگرد اپنے کپڑے کو استری کر کے اور خود نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئے گا, لیکن کیا گھر میں بھی نفاست کا عالم وہ رکھے گا؟ یہاں تو استاد سے ڈنڈے کا ڈر تھا اس لیے اس نے صاف ستھرے کپڑے پہنے, استاد کے ڈنڈے اور سرزنش کا ڈر تھا جس کی بنا پر اس نے یہ سارا طریقہ اختیار کیا. لیکن کیا استاد والدین کو سرٹیفکیٹ لکھ کے دے سکتا ہے کہ بچہ گھر میں بھی صاف ستھرا رہے گا؟ نہیں لکھ کے دے سکتا, نہیں لکھ کر دے سکتا, اس لیے کہ بچے کو پتا ہے کہ ماں مارے گی نہیں استاد مارے گا. لہذا استاد کے ڈر سے وہ چلا. یا رسول اللہ یہ آپ کی تربیت کیسی تھی کہ وہ گنجلک میدان کے اندر اور مجمع عام کے اندر پکے موحد تھے لیکن تنہا بھی کبھی مندر کے قریب سے گزرتے تب بھی زبان پر لا الہ الا اللہ ہی ہوتا تھا. یہ کیسی تربیت ہے؟ اندھیروں میں تو انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا, آپ کے سامنے تو پارسائی کے جملے کہہ دیے لیکن وہ خلوت میں وہ جملے کہتے تھے. وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا بندوں کو ایک نصیحت سکھا دو ان کا سارا ڈھانچہ درست ہو جائے گا. ایک بات, اسلام لمبی چوڑی بات نہیں کرتا, فطرت کی ایک بات کرتا. میرے آقا نے فرمایا ایک چیز بندے کے اندر ڈال دو جہاں وہ چیز اس میں گئی اور اس بیج کو زمین صحیح مل گئی تو پھر وہ ایسا تناور درخت بنے گا کہ وہ جیسے تمہیں سامنے نظر آ رہا ہے نا ایسا خلوت میں بھی نظر آئے گا, چھپے ہوئے اندھیرے میں بھی نظر آئے گا عرض کی حضور کیا ہے؟ فرمایا کہ رأس الحکمہ، اس کو حکمت سکھاؤ، حکمت. تو فرمایا حضور حکمت تو بے شمار چیزیں ہیں، فرمایا رأس الحکمت، اسے حکمت کی بنیاد بتاؤ. کہ حضور وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا مخافت اللہ، اسے خدا کی موجودگی کا احساس دلا دو، اسے خدا کی موجودگی کا، خدا کے خوف کا احساس دلا کر چھوڑ دو. پھر وہ لگ دگ صحرا میں ہو تب بھی لرستا کانپتا رہے، اور مجمع عام میں بھی ہو تب بھی لرستا کانپتا رہے گا. یہ اتنی خوبصورت نفسیاتی تدبیر ہے جو مصطفیٰ کریم نے اللہ کے اذن سے اختیار فرمائی، اپنے صحابہ کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف بٹھایا. جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا تب بھی خدا کے خوف میں امانت دار تھے. اور ایک وقت ایسا آیا سیدنا امیر معاویہ کے دور میں کہ دو دو لاکھ، بلکہ ایک روایت میں کہ 80-80 لاکھ درہم ایک ایک سپاہی کو ملتے تھے. ایک ایک سپاہی کو 80-80 لاکھ درہم مل رہے ہیں، اور جو بانٹ رہا ہے اس کے پاس تو خربوں دراہم پڑے ہیں، لیکن اس میں خیانت نہیں ہو رہی. اس لیے کہ مصطفیٰ نے جو بیج لگایا ہے خدا کی یاد کا، جو بیج لگایا ہے خدا کی حاکمیت اور حضوری کا، اور جو بیج لگایا ہے خدا کی خشیت اور خوف کا، وہ ایسا تناور درخت بن چکا ہے کہ اب خلوت میں بھی اس کی روشنی ہوتی ہے، جلوت میں بھی اس کی روشنی ہوتی ہے. درود پاک پڑھیے. ایک بات میں مزید یہاں پر تھوڑی سی آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں. ہوتا کیا ہے جی، ہم تو یہ تو مولویوں کا کام ہے جی، یہ تو ملا مولویوں کا کام ہوتا ہے نصیحتیں کرنا، اور ہم کوئی اس بات کے مکلف تو نہیں. تو قرآن میں اس کانسیپٹ، یہ ہمارے لیے دوسری برائی کی بیج ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں اس کا منصب ہے، میرا منصب نہیں ہے. دوسری جو فکر ہمارے اندر جو تباہی کی آتی ہے نا، کیونکہ فکر نشست ہے. ہم نے جو دوسرا، ایک تو یہ تصور الہ کی بات تھی، تھوڑے سے آگے چلے، دوسرا جو ہم نے اپنا سبق بھولا ہے، اور اتنا اہم سبق ہم نے بھولا دیا کہ ہم امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے. کوئی اور چیز بلا دیتے تو بات چل جاتی، لیکن ایسا سبق ہم نے بھلایا جو جس کا سوال زندگی کے ہر لمحے میں آتا ہے، ایک دو دفعہ نہیں، ہر لمحے کے اندر آتا ہے. وہ کیا؟ کہ بھائی یہ تو اس کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری تو نہیں. قرآن نے کہا، حدیث میں آیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، جس نے خدا کی توحید نبی پاک کی رسالت کی گواہی دے دی، وہ دین کا مبلغ ہو گیا ہے. وہ جس محاذ پر ہے، وہ اگر بازار میں ہے، وہ اگر مسجد میں ہے، اس سے سروکار نہیں. اگر وہ توحید اور رسالت پر یقین رکھتا ہے، وہ دین کا مبلغ ہے. اس کے لین دین سے، اس کی گفتگو سے، اس کے اخلاق سے، اس کے تعلقات سے، اس سے کے کردار سے خدا کا دین ظاہر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جو ممبر پر بیٹھے گا اسی نے یہ ٹھیکہ اٹھایا ہے، یا مسجد میں جائیں گے تو پھر ہم اپنا کردار مذہبی بنائیں گے. فرمائے نہیں، جس نے خدا کی توحید اور نبی کی رسالت پر یقین کر لیا، وہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر خدا کے دین کا مبلغ ہے. وہ اپنی گفتگو سے بھی مبلغ ہے، وہ اپنے عمل سے بھی مبلغ ہے، وہ اپنے کردار سے بھی مبلغ ہے. فرمائے اس فکر کو بناؤ اور انفرادن چلو، اس لیے کہ معاشرے کی صلاح جب ہوتی ہے، جب فرد کی صلاح ہو. اسلام معاشرے کو نہیں، پہلے فرد کو ٹارگیٹ کرتا ہے. جب فرد جمع ہوتے ہیں تو سارا معاشرہ خود ہی درست ہو جاتا ہے. ہم سارے معاشرے کی بات کرتے ہیں، اپنے کو چھوڑ دیتے ہیں. نصیحت کریں گے ہم تو سارا معاشرہ خراب ہے. تو بھائی معاشرے سے کچھ نہیں ہوتا، معاشرہ تو فرد سے بنتا ہے. ایک ایک فرد درست ہونے کی ذمہ داری اٹھائے، ایک ایک فرد تصور الہ. میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو بول رہا ہوں اس پر عمل کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، کہ خدا کی حضوری، اس کی حاکمیت، اور پھر کہ ہم سب خدا کے دین کے مبلغ ہیں، یہ شعور ہم اپنے اندر بٹھائیں ایک ایک کر کے. میں کہتا ہوں ایک ایک کر کے بٹھائیں تو یہی معاشرہ بنتا ہے. حضور کی خدمت میں ایک ابو بکر آئے تھے، ایک علی آئے تھے، یہ درست ہو گئے تو نہ ختم ہونے والا سمندر تیار ہو گیا. آئے تو ایک تھے نا، ایک ایک آئے تھے، ایک ایک آئے تھے، وہی 40 ہوئے، وہی 1000 ہوئے، وہی 1,00,000 ہوئے، وہی 1,24,000 ہوئے. آج اربوں کی تعداد میں مسلمان پہنچ گئے. وہ آئے تھے تو ایک تھے. تو فرد کی صلاح، اور ایک بات میں یہاں پر مزید عرض کر دوں کہ دیکھیں معاشرے کی صلاح کے پیچھے آپ پڑھیں تو معاشرے کی صلاح ہوگی فرد کی صلاح سے. اور فرد کون ہے؟ انسان ہے. فرد کون ہے؟ انسان ہے. اب انسان اس کا جسم ہے یا اس کی روح, یہ سوال پیدا کھڑا ہوتا ہے. انسان اس کے ظاہر کا نام ہے, باطن کا نام ہے. اب انسان ہے ایک انسان, اس کا نام عبداللہ ہے. یہ عبداللہ کی اصلاح ہو گئی تو پھر یہ جتنے اللہ کے بندے ہیں ان کی اصلاح ہوتی گئی تو معاشرہ بن گیا. معاشرہ پورا ایک انسان کے اندر ہے. اب انسان, صوفیہ یہی سمجھاتے ہیں کہ چلو یہ تو تم نے آسان سبق بتا دیا جلسے میں کہ ایک فرد کی اصلاح ہو گئی تو سب کی اصلاح ہو جائے گی. تمہیں اتنی دانائی ہے کہ فرد کیا چیز ہے اور فرد کی اصلاح کا زاویہ کون سا ہونا چاہیے, یہ بنیادی بات ہے. فرد کی اصلاح کے لیے شکے کون سی ہونی چاہیے, فرد سے مراد کیا ہے, وہ ظاہری جسم مراد ہے یا اندر بسر مراد ہے, یہ پیشانی مراد ہے یا اس کا دل مراد ہے. تو اس کا جواب صوفیہ بڑا پیارا دیتے ہیں. فرمایا دیکھو تمہارا ایک دوست تھا, اس کا نام عبداللہ تھا. جب وہ مر گیا, اس کا جنازہ آ گیا, تو جب تم نماز پڑھتے ہو تو کیا کرتے ہو کہ میت کی نماز پڑھ رہا ہوں عبداللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں. بولو بولو, کس کی؟ میت کی نماز پڑھ رہا ہوں. عبداللہ تو ختم ہو گیا, عبداللہ تو ختم ہو گیا. تو اصل انسان عبداللہ تھا یا میت تھی؟ اب اس فرق کو سمجھے, کیونکہ میت سامنے رکھی ہے. آپ جنازہ یہ نہیں کہہ رہے میں اپنے بھائی کا نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں, یہ بھائی میرا اس کا جنازہ پڑھ رہا ہوں. آپ کہتے اس میت کا جنازہ پڑھ رہا ہوں, یہ نہیں والد نہیں کہتے, عبداللہ نہیں کہتے, اس کا جو نام ہے وہ نہیں دیتے, بلکہ آپ کہتے ہیں کہ میں اس میت کا جنازہ پڑھ رہا ہوں. پتا چلا کہ جسم انسان نہیں, اصل ہے روح, اصل ہے روح, جو اس کی بقا ہے. اس کے تقاضے پورے کرو, جسم کے تقاضے خود ہی پورے ہو جائیں گے. آج ہم جسم کے تقاضے پورا کر رہے ہیں اور گرتے 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 چلے جا رہے ہیں. صوفیہ روح کے تقاضے پورے کرتے ہیں, انسان بلند سے بلند ہوتا چلا جاتا ہے. یہی فرق ہے, یہی فرق ہے. اندر کی باتیں, فطرت کی باتیں, ضمیر کے تقاضے, اس کے حل کو جب تک, اور اس کے لیے بنیادی کانسیپٹ جو ہے وہ تصور الہ ہے, جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو تمام صحابہ نے اس کو بیان فرمایا. ایک بات آخری چلتے چلتے یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ مقصد ہدایت کے لیے, مقصد حیات کے لیے ہدایت لازم ہے, اور ہدایت کا بنیادی عنصر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی توحید ہے. اللہ رب العالمین کی, اس پیغام کو آپ نے آگے کرنا ہے. کریں گے اپنے بچوں کو, یقیناً یہ آپ کو آتا ہوگا, میں نے کوئی نئی بات نہیں کی اور کوئی بہت بڑی علمی بات نہیں کر دی, یہ آپ کو آتا ہوگا. آپ کو آتا ہے نا, آتا ہے تو پھر اس کو آگے بڑھائیں نا. مجھے آتا تھا تو میں نے آپ کو بتا دیا, اب آپ کو بھی آتا ہے, پہلے سے آتا ہے. میں بھی بھولا ہوا تھا, آپ بھی بھولے ہوئے تھے. ہم نے ہدایت کے اس سبق کو یاد کر لیا. تو جو چیز یاد ہوتی ہے نا, اس کو اپنے تک نہیں رکھا جاتا. وہ تواصو بالحق و تواصو بالصبر, پھر اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے, اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے. اور آگے بڑھانے میں ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اگر آگے آپ بڑھا رہے ہیں تو اس میں گھبرائیے گا مت کہ میں سیٹھ صاحب کو یہ بات بتاؤں کہ نہیں بتاؤں, میں اس غریب کو بات بتاؤں کہ نہیں بتاؤں, میں سید صاحب کو, شیخ صاحب کو, میں صدیقی صاحب کو, فلاں صاحب کو بتاؤں کہ نہیں بتاؤں. تو ایک بات یہاں پر میں عرض کر دوں, میں کہوں گا کہ آپ یہ فرق کیوں کر رہے ہیں کہ ان کو بتاؤں کہ نہیں بتاؤں, ان کو بتاؤں کہ نہیں بتاؤں. تو آپ جواب دیں گے کہ شاہ صاحب اس لیے کہ انسان تو اپنے مرتبوں کے اعتبار سے منقسم ہے نا, ہر ایک کے مرتبے الگ الگ ہے. انسان تو اپنے مرتبے کے اعتبار سے اس میں تقسیم ہے نا, انسان میں تقسیم ہے نا. میں نے کہا جواب آپ نے بالکل درست دیا کہ واقعی میں آپ جو یہ لحاظ داری کر رہے ہیں, یہ لحاظ داری کر رہے ہیں, یہ بالکل درست ہے کہ انسانوں میں درجے ہیں, انسان منقسم ہے, انسان کی تقسیم ہوئی ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ بات تو بالکل درست ہے کہ انسانوں کی تقسیم ہے, ہر دور میں ہے, ہر لحاظ سے ہے. لیکن کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ انسانوں کی تقسیم کے بارے میں اسلام کیا نظریہ دیتا ہے؟ انسانوں کی تقسیم کے بارے میں انسان کیا نظریہ دیتا ہے؟ ایک بات میں یہاں پر عرض کروں, اور مذاہب میں انسانوں کی تقسیم و نسب کی بنا پر ہے, قومیت کی بنا پر ہے, وطنیت. یہ اگر یہ ہماری برادری کا جی ہماری زبان بولتا ہے, دوسرا مستحق ہے تو اس کو لات مار کے بھگائیں, کہیے یہ تو نکما ہے, جاہل ہے, اس سیٹ پر نہیں آ سکتا سیٹ صاحب, یہ نہیں آ سکتا. کہا کہ بھلے نہیں آ سکتا, بولی تو میری بول رہا ہے نا, میری برادری کی بولی بول رہا ہے, وہ ہماری برادری کا نہیں, بھاگ جاؤ. تو ہمارے وہاں تو تقسیم زبانوں پر ہوتی ہے, وطنوں پر ہوتی ہے, قومیت پر ہوتی ہے. کس پر ہوتی ہے؟ قومیت پر تقسیم ہوتی ہے. جس طرح ہندوؤں کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی برہمن کی اولاد ہوگا تو ہندوؤں میں سب سے بڑا شرف ملے گا اس کو, ہندوؤں میں. اب دیکھیں کہیں ہمارے اندر تو وہ رویش نہیں آ رہی, اس لیے میں یہ تھوڑے کھول کے مثال پیش کر رہا ہوں کہ اسلام میں انسانوں کی تقسیم کا کیا معیار رکھا ہے اور مذہبوں نے کیا رکھا ہے. افسوس ہے ہم پر, ہم نے ان اسلام کی انسانوں کی تقسیم کے مقصد کو بھلایا, اوروں کے مقصد کو اسلام میں داخل کر لیا ہے. غور دیکھیں, برہمن جو ہے ان کے نزدیک یہ ہوتا تھا کہ ان کے اندر جو پیدا ہو جائے برہمنوں کی جو اولاد ہو وہ جاہل نیری بالکل بیکار ہو, بالکل جاہل ہو. اور دوسرا اسی کی برادری کا ہندوؤں میں اگر کوئی گویا کہ ہو, لیکن اس کو کہا جی یہ اچھوت جماعت ہے. یہ کیا ہے, کیا ہے؟ اقبال نے کہا نا, یوں تو سید بھی ہو, واہ واہ بڑی پیاری بات کی اقبال نے, یوں تو سید بھی ہو, افغان بھی ہو, پٹھان بھی ہو, ارے بھائی سب کچھ ہو, مسلمان بھی ہو, واہ واہ واہ. سلام اقبال کو, سارا خمار نکال کر ڈھیر کر دیا. کیا کریں آپ سید صاحب ہیں تو, آپ پٹھان ہیں تو کیا کریں, آپ شیخ ہیں تو کیا کریں, مسلمان ہیں, ہاں مسلمان ہیں تو پھر سید صاحب کے ہاتھ چومے جائیں گے, شیخ صاحب کی تعظیم کی جائے گی, پٹھان صاحب کے ترانے گائے جائیں گے. ساری بات درست ہے, بڑی بنیادی بات کر دی. اور قرآن کی اس تقسیم کو بڑے خوبصورت انداز میں شعر کے قالب میں ڈالا کہ یوں تو سید بھی ہو, افغان بھی ہو, پٹھان بھی ہو تم, ارے سبھی کچھ تو ہو, مسلمان بھی ہو تم. کبھی اپنا تعارف مسلمان ہونے کے حوالے سے کرایا؟ ضروریات جانی تم نے؟ حضرت گرامی, یہ دل خراش باتیں جب تک ہم نہیں کریں گے نا, جب تک یہ زخم تازہ رہے گا تب تک ایمان کی شمع روشن رہے گی. جس کو ہو درد کا مزہ, ناز دبا اٹھائے کیوں. میں پہلے عرض کر دوں کہ یہاں پر چاپلوسی کی بات نہیں ہے, تو ہم بھولے ہوئے سبق ہیں اس کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تقاضا ہے, یہ چیزیں ہمیں روکتی ہیں حق سے, یہ چیزیں خدا کی بارگاہ میں پہنچنے میں آتی ہے. اس غلط فکر کا جنازہ ہم نے نکالنا ہے. اور قوموں میں اور مذاہب میں قومیت اور وطنیت کی بنا پر تقسیم ہوتی ہے. قربان جاؤں میں اسلام پر, سبحان اللہ. مثال کے طور پر ایک میں بات آپ کی خدمت میں عرض کروں, اور مذاہب ہندو ہے, عیسائیت ہے, جتنے مذاہب ہیں ان میں انسانوں کے درجے وطن کے اعتبار, یہ فلاں علاقے کا رہنے والا ہے تو یہ افضل ہے کیونکہ فلاں علاقے میں پیدا ہوا. ارے فلاں علاقے میں تو پیدا ہوا لیکن مرکز کے پیغام پر تو یہ بندہ عمل کر رہا ہے, مرکز کے پیغام پر تو یہ چل رہا ہے. کہا بھلے چلتا رہے, وہ عزیز ہے. تو سوال ہوا کہ آپ کو وطنوں سے پیار ہے یا مرکز سے پیار ہے؟ اگر مرکز سے پیار ہے تو قوم کیا چیز ہے؟ وہ کسی بھی قوم کا ہو جو مرکز کی طرف چلے اس پر قدم رکھی جائے, جو مذہب کا پاگل اور مخلص ہو, چاہے وہ کہیں پیدا ہوا ہو, کسی سے پیدا ہوا ہو, کوئی زبان بولتا ہو, اگر مرکز سے عقیدت ہے, مذہب سے محبت ہے, تو پھر اس کی ذات برادری, اس کی وطنیت قومیت نہیں دیکھی جاتی. مرکزیت اور شکل جو سب کا ایک ہے, اس کی بنیاد کو دیکھ کر ہر چیز کو چھوڑ کر اس کو سینے سے لگایا جاتا ہے. ہندو مذہب کیوں بگڑ گیا اور اسلام کیوں ترقی کرتا ہے؟ اس لیے کہ اسلام نے انسانوں کی تقسیم قومیت سے نہیں کی. اسلام نے, توجہ چاہوں گا, قومیت سے, ابو لہب گھر کا ہے, ابو لہب گھر کا ہے, چچا ہے, کوئی ابو لہب کی تعظیم کرے گا؟ بلال حبش کے حبشی ہیں, وہاں سے آتے ہیں, مسلمان ان کو سروں پر بٹھاتے ہیں, ان کی قیمت ہر سے جا ہے. اسلام نے تصور دیا کہ ہم انسانوں کی تقسیم قومیت اور وطنیت پر نہیں کرتے بلکہ مرکز کی بنا پر نیکی اور بدی میں کرتے ہیں. اسلام نے تقسیم جو کی ہے انسانوں کی وہ نیکی اور بدی نے کی ہے. اور بڑے خوبصورت انداز میں قرآن نے کہا, بلا من کسوا سیتن واحاطت بھی خطیئتہ فاولئک اصحاب النار. فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے برائی کے کام کیے, وہ کوئی بھی ہو, برائی نے ان کو گھیر لیا, وہ کوئی بھی ہو, اٹھا کے جہنم میں پھینک دو, اٹھا کر جہنم میں پھینک دو. فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون. فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے, مرکز کے پابند رہے, خدا کے دین کے پابند رہے, مذہب کے پابند رہے, وہ کوئی بھی بولی بولے, وہ کہیں بھی پیدا ہو, فرمایا کہ انہیں جنت میں ڈال دو اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے. یہ بنیادی کانسیپٹ دیکھیے، تیسری یہ رکاوٹ تھی جو ہمیں حق کے قریب آنے سے روکتی. یہ ہمارا ہے، یہ ہماری زبان بولتا ہے، یہ ہماری زبان بولتا ہے. اسلام نے کہا سب ختم، صرف محمدی زبان ہے، ایک زبان ہے بس، ایک زبان. سکہ چلے گا مینا کے لال کا، بس ایک زبان، وہ محمدی زبان ہے. اور حضور نے پھر اٹھ کر اور سرحدوں کو محفوظ کیا، فرمایا من دعا علی سبیلتی فلیس منی، جو تعصب میں میری امت کو بلائے وہ خبیث ہم میں سے نہیں. فرمایا من قاتل علی سبیلتی فلیس منی، جو قتل ہو جائے سبیت میں، دیواروں پر چوکنگ ہو کو شہید، ارے وہ مردود ہے، وہ جہنمی ہے. اس لیے کہ تعصب میں مرنے والا شہید نہیں ہوتا، نیکی کے لیے مرنے والا شہید ہوتا ہے. نیکی کے لیے مرنے والا شہید ہوتا ہے. یہ بات آگے بڑھائیں گے، اس کا رسپانس صحیح نہیں آئے گا، بتا دوں میں آپ کو، اس کا رسپانس آپ کو نہیں ملے گا، نہیں ملے گا رسپانس. لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا، محبوب جب حضور تبلیغ کرتے تھے نا، جب حضور حقائق بیان کریں توحید کے تو وہ کیسے ہوں گے؟ خدا کی وحدانیت پر جب میرے آقا کلام کریں تو کیسا ہوگا؟ خدا کی الوہیت تقدیس اور اس کی وحدانیت پر جب میرے آقا بولیں تو اس کی صداقت اور دلائل کی مضبوطی اور پختگی کیسی ہوگی؟ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ حضرت داؤد جب زبور پڑھے تو ہوا معلق ہو جائے، مصطفیٰ قرآن پڑھے تو عالم پر کیا کیفیت ہو؟ اندازہ لگائیے حضرات گرامی. لیکن میرے مصطفیٰ کو بھی رسپانس صحیح نہیں آیا، جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. حضور کا دل بھر آیا، دل بھر آیا. میرے حضور ناراض ہو گئے کہ یہ کیسے عمل کرتے ہیں، مغموم ہو گیا دل. اللہ نے تسلی دی، فرما محبوب یہ تو ہوگا. بولے سبحان اللہ. یہ دیکھیں رسول کو اللہ تبلیغ کے آداب بتا رہا ہے، تو ہم کون ہیں؟ اگر آگے سے ہمیں رسپانس صحیح نہیں ملتا ہم کہتے یہ کیا ہے. فرما محبوب تیرے دلائل، تو سراپا خود خدا کی دلیل ہے. تیرا وجود دلیل، تیرا چہرہ دلیل، تیرا بولنا دلیل، تیرا چلنا دلیل. جیسا تو ہے ہماری خدائی میں کوئی ایسا نہیں ہے. سورج کی روشنی، زیبائی، تابانی بھی تیرے چہرے کا صدقہ ہے، پہاڑوں کی مضبوطی بھی تیرا صدقہ ہے، یہ سبزادار لالازار کی شکوفگی، تازگی، یہ تیری مسکراہٹ کا صدقہ ہے. محبوب تو چلتا ہے تو عالم روشن ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی محبوب تجھے صبر کرنا ہے، رسپانس نہیں آئے گا. فرما الف لام میم صاد، سورہ اعراف شروع ہوتی ہے الف لام میم صاد. بلکہ ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، سورہ انعام میں اللہ نے اپنے محبوب کو جو تسلی دی ہے وہ میں نے بھی غور سے سننی ہے، آپ نے بھی سننی ہے. سورہ اعراف، سورہ انعام آیت نمبر 33 میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ جب حضور توحید کی بات کرتے ہیں نا، توجہ ہے آپ کی، جب حضور دین کی بات کرتے وہ کہتے چھوڑو یہ کیسی باتیں سنا رہے ہیں یار، جاؤ ہم نہیں سنتے یہ بات. حضور کے سامنے حق، اگر وہ معجزہ کا مطالبہ کرتے تو حضور معجزہ پیش، گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے معجزہ ثابت ہو جاتا. لیکن جناب اس پر عمل نہ کرتے اور ایسے جملے کستے جس سے میرے آقا کا دل حزین ہو جاتا، سرکار ملول ہو جاتے. قرآن کیا کہتا ہے دیکھیے، فرمایا قد نعلم، محبوب میں جانتا ہوں، ہم جانتے ہیں محبوب، ہم جانتے ہیں. انہ لیحزنک الذین یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. محبوب ہم جانتے ہیں جو تم سے باتیں کرتے ہیں نا، وہ تیرے دل کو دکھاتے ہیں. لیحزنک، تیرے دل کو حزی کر دیتا ہے، غمگین کر دیتا ہے. الذین یقولون، جو وہ کہتے ہیں نا اس سے تیرا دل غمگین ہو جاتا ہے. لیکن محبوب یہ سن لے، فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. وہ تجھے نہیں جھٹلاتے، وہ تو خدا کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں. تسلی دی گئی، محبوب یہ ہوگا. اور ایک بات یہاں پر اور بتائی میرے آقا کو، جس کا نتیجہ ہے، فرما محبوب تو حق بولتا رہے، نتیجے پر نیت نہ رکھنا. کیونکہ جب بندہ اپنی تقریر، اپنی تبلیغ، اپنی محنت کے بعد نتیجے کا مطالبہ کرے اور نتیجہ نہ آئے تو یہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جو آئے یا نہ آئے تو بولتا چلے گا، جب تیری نظر نتیجے پر نہیں ہوگی انقلاب خود ہی آ جائے گا، انقلاب خود ہی آ جائے گا. تو مل کر کہیں ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے. ہمیں یہ غرض نہیں کہ وہ قبول کرے نہ کرے، کیونکہ یہ غرض ہوگی تو پھر ہم بول ہی نہیں پائیں گے. اور اللہ نے نبی کو بھی بتایا ہے کہ نتیجے پر نظر نہیں رکھنی، نتیجے پر نظر نہیں رکھنی. اسی سنم خانوں سے تجھے کعبے کے محافظ مل جائیں گے، یعنی بت خانوں سے کعبے کے محافظ ملیں گے. محبوب نتیجے پر نظر نہیں رکھ رہی اور میرے مصطفیٰ نے اللہ کی رضا کے لیے بولتے چلے گئے. جب اس جب کہا جب آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مطالبہ کیا گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو طالب نے کہا کہ آپ ان کے خلاف بولنا چھوڑ دیں یا آپ کی خواہش پوری کر دیں گے, میرے آقا نے فرمایا کہ چچا جان یہ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور الٹے ہاتھ میں چاند رکھ دیں, یعنی اتنی بڑی حکومت بھی مجھے دے دیں تب بھی میں کہوں گا کہ خدا ایک ہے, خدا ایک ہے, خدا ایک. کیونکہ نتیجے سے نظر ہٹ گئی. آج ہماری تبلیغ کیوں پھسپھسی پڑ جاتی ہے, آج ہمارے عزائم کیوں ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں, آج ہم کیوں دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ کوئی آیا نہیں تقریر میں کیوں تقریر کرے. فرمایا کہ تم ان کو سنانے کے لیے کر رہے تو یہ ہمیں بتانے کے لیے کر رہے. فرمایا نتیجہ ہم سے حاصل کرو لوگوں سے نہیں, نتیجے کا مطالبہ ہم سے کرو لوگوں سے نہیں. فرمایا کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج حرج منہ, محبوب یہ کتاب ہدایت اتاری ہے اس سے تیرا دل تنگ نہ ہو جائے. ہاں بولتے چلے جا, تنگی کی جو باتیں ہم بتا دیتے ہیں نتیجے پر نظر نہیں رکھنا وسعت آ جائے گی, لیکن سن تنہا تو نہیں رہے گا. وہ ذکر للمؤمنین, یہ اہل دل کے لیے اس میں بڑی نصیحتیں موجود ہیں, اہل دل کے لیے اس میں بڑی نصیحتیں موجود. میں بیان ختم کرتا ہوں اور آخری ایک نصیحت اپنے آپ کو مخاطب کر کے, آپ اپنے آپ کو مخاطب کر کے سنیں جو اس درس کا پیغام ہے. ابھی تک تو ہم نے دل پر حل چلایا ہے, ادھیڑا ہے اس کو, اور جو باتیں دبیج ریت میں دب گئی تھی نا, جس کو جان بوجھ کے ہم نے گونگا بیرا بن کے ہم نے اس کو بلایا تھا, ہم نے اس آئینے کو تھوڑا تھوڑا صاف کیا ہے, اس کے چہرے سے مٹی ہٹائی ہے, اب اس میں کچھ جان آ گئی ہے. آ گئی ہے نا, ان شاء اللہ سرکار کا صدقہ ہے, آ گئی ہے جان. اب جان آ گئی ہے, اب ذمہ داری کی دیکھتے ہیں کہ ذمہ داری ہماری کیا ہے. جمعے کے خطبے میں ہر عالم خطبہ ختم کرتے وقت یہ ذمہ داری پیش کرتا ہے. اسلام کا دستور, اسلام اتنا سچا مذہب ہے کہ جس میں تقسیمیں جو ہو رہی ہیں وہ نیکی اور بدی پر ہو رہی ہے. اب ڈرنا کسی سے نہیں, اب ڈرنا جو نیک ہے اس کی تعظیم, جو نیک ہے اس کی اس کو نیک بولو, جو نیک نہیں ہے اس کو برا بولو. کیونکہ انسان تقسیم ہوتا ہے, قرآن نے قومیت اور وطنیت میں تقسیم نہیں کیا, قرآن نے نیکی اور بدی میں تقسیم کیا ہے. اور سب سے بڑی نیکی ایمان ہے, ایمان کے بعد نسب ہے, ایمان کے بعد سادات کا جو ادب ہے, آپ دیکھیں سادات کا جو ادب ہے وہ ایمان کے بعد ہے. ورنہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان کافر ہے, نبی کا بیٹا ہے, اس کی کوئی تعظیم نہیں ہوتی. لیکن حسین رسول کے بیٹے ہیں, تعظیم اس لیے کہ نیکی کے اولین مصداق ایمان لے آئے, جب ایمان آ جائے تو اسلام نسب کی قدر کرتا ہے. ایمان کے بعد پہلے ایمان, پہلے یعنی پہلے نیکی, یا نیکی سے مراد ایمان ہی لے لیں, پہلے ایمان پھر نسب. اس لیے اقبال نے کہا کہ یہ تو سید بھی ہو, افغان بھی ہو, پٹھان بھی ہو تم, چلو ہو ٹھیک ہے, لیکن ذرا یہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو تم. اگر مسلمان ہو تو پھر تو واہ واہ, پھر تو بہت اچھا ہے, سید صاحب ہیں, جی شیخ صاحب ہیں, بڑی اچھی بات ہے. اگر مسلمان نہیں ہو تو غور کرو کہ تمہیں کس چیز پر فخر ہونا چاہیے اور تم کس چیز پر فخر کر رہے ہو, کس چیز پر فخر کر رہے ہو. جمعے کا خطبہ جب ختم ہوتا ہے میرے دوستو, تو امام اپنے آخری جملے گنواتا ہے, اور ہم عربی عبارت سمجھ کر کہ یار آفس میں بھاگنا ہے, بس یہ جلدی ختم کر دے تو سب ٹھیک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص سے نفرت ہے, حدیث پاک موجود ہے, جو جمعے میں اس وقت آتا ہے کہ جب امام نماز کے بالکل قریب ہوتا ہے. حضور نے اس شخص سے بیزاری فرمائی ہے غزوہ تبوک سے جب سرکار لوٹے ہیں, سرکار نے غزوہ تبوک میں خطبہ دیا ہے, اس میں جمعے میں اس شخص کی مذمت میرے آقا نے بیان کی ہے کہ اس شخص سے میرے آقا جو فرماتے ہیں کہ میں بری ہوں اور مجھے وہ شخص پسند نہیں ہے جو جمعے کے وقت اس وقت آتا ہے جب امام نماز کی تیاری کر رہا ہوتا ہے. تو ہمیں اصلاح کرنی ہے اپنے آپ کی, اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جمعے کے دن ہم جب جاتے ہیں, یا ایک ہمارا اپنا ایک پیدا کیا ہوا ایک ڈرامہ ہے, اس کو بھی آج چلو تیار کرتے ہیں اور تازہ کرتے ہیں, اپنی آپ بھی تھی. عید کی نماز میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, کبھی عطر لگا کر یہاں مسلح رکھتے ہیں, یہاں مسلح رکھتے ہیں, اور سب شروع میں نہا لیتے ہیں اور سب جلدی جلدی جاتے ہیں اپنا مسلح لے کر بڑے خوشبودار کپڑا پہن کر, اور پھر اسی کے بعد جب ظہر کی نماز آتی تو کچھ نہیں پتا ہوتا. غور کیا کبھی ہم نے؟ تو سوال یہ ہے کہ یہ کسی اور رب کو سجدہ کر رہے تھے ماذا اللہ, اور ابھی کسی اور رب کو سجدہ کر رہے ہیں؟ سوچیں, غور کریں, غور کریں, فکر کریں, یہ رونے کا مقام ہے. اللہ نے مرنے سے پہلے اگر ہمیں شعور دیا ہے تو یہ ہمیں فکر کرنے کا مقام ہے کہ اس نماز کا سجدہ بھی اسی خدا کو ہو رہا ہے، اس نماز کا سجدہ بھی اسی خدا کو ہو رہا ہے، یہ ہم نے کیا منافقت اور بندر بانٹ بنائی ہوئی ہے؟ اس نماز کے لیے اتنا اہتمام ہے، اس نماز کے لیے کچھ بھی نہیں، جو گندے کپڑے وہی پہن کے کھڑے ہو گئے، قریب کا پڑوسی پریشان ہو رہا ہے بےچار صف میں نمازی کہ پسینے کی بو آ رہی ہے، یہ جناب کپڑے میلے ہیں، لیکن عید کی نماز ہو تو جناب ٹیلر سے لڑ جائیں، اس سے جھگڑا کر لیں کہ بھائی نماز کے لیے کپڑے کیوں نہیں آئے، نماز کا جو کپڑا تھا وہ نیا وہ کیوں نہیں آیا، یہ ہم نے اپنے اندر ایک تخریب کاری جو لگا رکھی ہے، یہ منافقت لگا رکھی ہے، ہنسنے کی بجائے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب ہم رب کے لیے مخلص نہیں تو پھر ہم موت کی ہولناکی کے لیے پھر ہمیں تیار ہو جانا چاہیے، قبر کے عذاب کے لیے اور تمام معاملات کے لیے، اور اگر رب کے عشق موجود ہو تو پھر بندہ جتنا رب سے قریب ہوتا اتنا رب سے ڈرتا ہے۔ آخری بات یہاں پر میں پیش کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے، امام جب خطبے کو ختم کرتا ہے تو یہ تلقین کرتا ہے قرآن مجید برہان رشید کی آیت، سورہ نحل کی آیت ہے آیت نمبر 90، اللہ فرماتا ان اللہ یأمر بالعدل، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ یہ پوری آپ کی اسلامی تہذیب اور اسلامی تعلیم کا خلاصہ ایک جملے میں امام کہہ کر خطبہ ختم کرتا ہے، اور ہمارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سنو، جب تمہیں میری یاد آ گئی، ہدایت کے تیار ہو گئے، جب تم نے میری رضا کے نوید نامے پر دستخط کر دی، اب لو میرے قریب آنے کا پتہ تمہیں دیا جا رہا ہے، اس راستے سے آنا، کوئی اور راستے پر مت چلے جانا۔ فرما ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، والاحسان احسان کا حکم دیتا ہے، وإيتاء ذی القربى رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کا حکم دیتا ہے، وینہا عن الفحشاء والمنکر فحش کام اور بدکاریوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے، والبغی اور سرکشی سے اور بغاوت سے بچنے کا حکم دیتا ہے، یعظکم اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون کاش تم اس نصیحت کو قبول کر لو، کاش تم اس نصیحت کو قبول کرو۔ فرما عدل کیا ہے، ایک ایک لفظ میں میں اس کی تشریح کرتا ہوں، پھر آنے والے درس میں انشاءاللہ زندگی رہی انشاءاللہ العزیز تو پھر اس کو آگے کنٹینیو کریں گے، اسی موضوع کے ساتھ اس کو جاری کریں گے۔ فرما عدل کیا ہے، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں قرآن کی سب سے جامع ترین آیت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں قرآن کی سب سے جامع ترین آیت ہے کہ جتنی ذمہ داریاں ہیں سب خدا نے یہاں پر بیان فرما دی، ایک ہی آیت کے اندر سب آ گئی۔ فرما عدل کیا ہے، عدل کا معنی یہ کہ تمہارا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو، ان اللہ یأمر بالعدل، یہ نہیں کہ عدل ہی آزاد کرو، فرما عدل سے مراد یہ ہے کہ تمہارا ظاہر اور باطن ایک ہو، کیا ہے ظاہر اور باطن ایک ہو، والاحسان بلکہ تمہارا باطن تمہارے ظاہر سے بھی اچھا ہو، عدل سے تو یہ تھا کہ تمہارا ظاہر اور باطن یکساں ہو، جو زبان کہے وہی دل کہے، اور فرمایا کہ صرف عدل نہیں مزید اپنے آپ کو تراشو خراشو، والاحسان تمہارا باطن تمہارے ظاہر سے بھی زیادہ اچھا ہو، وإيتاء ذی القربى خود ہی ہڑپ نہ کر جاؤ، تمہارے رشتہ داروں کو نان شبینہ بھی نہیں ملتا، کبھی غور کیا اوروں میں صدقہ کرتے ہو، کبھی اپنی بہنوں کے بارے میں، بھائیوں کے بارے میں، چچا کے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں، والدین کے بارے میں کبھی غور کیا؟ فرما خدا کو ایسی نے کہ نہیں، پہلے اس تقاضے سے آؤ، یہ ہمارا پتہ ہے، اس طریقے سے آؤ، خیرات کرنا ہے تو پہلے اپنے عزیزوں پر کرو جو تم میں مستحق ہے، ان پر کرو، وإيتاء ذی القربى ان کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کو نان شبینہ نہیں مل رہا اور تم ہو دیگوں پہ دیگے بانٹ رہے ہو، فرمایا یہ بے ڈھنگا طریقہ اختیار نہ کرنا، پہلے اپنے عزیزوں اقارب سے ہوتے ہوئے خدا کی راہ میں آنا۔ فرما وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغض، اور فرمایا کہ ہر وہ چیز جو تمہارے اخلاق اور کردار کو بگاڑ دے اس سے تم بچو، یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ رب العالمین تمہیں ایسی نصیحت فرماتا ہے، اور یہ نصیحت اس لیے فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت کو قبول کرو۔ اسی آیت کی تشریح انشاءاللہ العظیم، یہ تو ترجمہ تھا نا اس کا، اب اس کو فکر کے اندر انشاءاللہ ہم لے کر آنے والے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ تو ہمیں عمل کی توفیق دے، یہ جو ہم نے پارسائی کا ایک بہت بڑا خول اپنے اوپر چڑھایا ہے، میرے دوستو اس کو اتارنا ہوگا، ہمیں اتارنا ہوگا. اگر ہم نیک ہیں تو ہمیں عاجزی ہونی چاہیے, اگر ہم نیک ہیں تو مسلمان کے لیے پیار ہونا چاہیے. ایسے ہاتھ ملائیں اور کیا حال ہے, اور توقع کریں کہ دوسرا ہاتھ چومیں آپ کا, توقع یہ کریں کہ دوسرا ہاتھ چومیں پھر کہیں میں پیر صاحب ہوں. تو جب پیر کے اندر اتنی بڑی بیماری ہو تو وہ خود زمین سے نہیں اٹھ سکتا تو دوسرے کو کیا اٹھائے گا. میں بہت بڑا عالم صاحب مطالبہ, یہ ہم نے جو اپنے اندر ایک منصبوں کی بندر بانڈ بنا کر اپنے آپ کو خدا کی راہ سے روک لیا ہے, تو ان منصبوں کی جو خود ساخت باتیں جو خدا کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے, ہمیں انفرادی کوشش اس پر کرنی چاہیے. اپنے آپ سے مقابلہ کر کے ان مقصد اور حرص کے جو بت ہم نے اپنے لیے بنائے ہیں ان کو توڑنا پڑے گا. اور خدا کی محبت اگر غالب رہی تو یہ خود بخود ٹوٹتے چلے جائیں گے, اور اگر ہمیں خدا کی محبت نہیں تو یہ ایک ذرہ بھی ہمیں بہت بڑا پہلوان لگے گا. لیکن اللہ رب العالمین ہمیں اپنی محبت میں دیوانہ کرے. میں نے اس پر ایک تفصیلی خطاب کیا ہے کہ کتاب آپ اور رحمت الہی, اس میں والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ مومن وہ ہوتا ہے جو خدا سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہے. اس کے تقاضے پر کچھ نصیحت بزرگوں کی جمع کر کے پیش کی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں اپنا کامل شعور عطا فرمائے, مولا کریم ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرما, مولا کریم ہم نیک بننا چاہتے ہیں ہمیں نیک بنا دے, تیری توفیق ہے کہ ہم اپنے گھروں سے نکل کر یہاں پر آ گئے. مولا کریم ہمیں نیکی اور بدی ان میں تفریق کرتے ہوئے نیکی کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما. یہ جو منصب اور مراتب ہم نے اپنے لیے اتنے بنا لیے ہیں کہ مرتبہ تو سب سے بڑا تیرا ہے, اب تیرے سامنے مرتبہ لے کر جائیں تو یہی سب سے بڑی آڑ ہے. مولا کریم محض تیرا عبد ہے, عبد بن کر تیری بارگاہ میں رجوع کرنے کی توفیق مرحمت فرما, تیرا بندہ بن کر تیری جانب ملتفت ہونے کی توفیق مرحمت فرما. مولا کریم کتنے حضرات یہاں پر شریک ہوئے, تمام کی حاضری کو قبول فرما. یہ بھولا ہوا سبق مولا ہم نے اپنے لیے یاد کیا ہے, مولا پھر نہ بھول جائے ایسا حافظہ عطا فرما, پھر نہ بھول جائے ایسا شعور عطا فرما. اور اللہ رب العالمین کے حبیب فرماتے ہیں یہ جس کو یاد ہو گیا نا, اگر وہ عمر کے 99 حصے پر تھا اور اس وقت اس نے کہا مولا معاف کر دے, تو خدا اس کی عمر کی رفتار کو نہیں دیکھتا, سب معاف کر دیتا. اور کسی کو شعور ہو گیا بالکل 15 سال 16 سال میں, تو خدا یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ابھی پوچھ رہا ہے, خدا اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اس کی بارگاہ میں عمر کی رفتار یہ قلت نہیں ہے, اس کی بارگاہ میں یہ کہ منصب لے کر نہ آنا, بندہ بن کر آنا, بندہ بن کر. مولا کریم ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما. جب یہ جبین تیرے سامنے جھکے, یہ پیشانی تیرے سامنے جھکے, تو مولا کریم اس پتھر جیسے دل کو بھی تو نرم فرما دے. تیری رحمت کا ایک قطرہ صحرا پر گرتا ہے تو ایسے پھول کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. مولا کریم اس رحمت کا ایک قطرہ اس گندے دل پر بھی گرا دے, تاکہ یہ گندا دل تیری رحمت کے ایک قطرے سے مصفا اور مجلہ ہو جائے. مولا کریم ایک قطرہ جب پتھر پر گرتا ہے تو اس میں سوراخ کر کے اندر موجود جو موجود ہے اس کی خوراک کا ذریعہ بن جاتا ہے. مولا ایک رحمت کا قطرہ ہمارے اس ڈھیر دل پر جو پتھر سے بھی زیادہ پتھر ہو چکا ہے گرا دے, کہ یہ تیری یاد کے لیے, تیرے محبوب کے عشق اور محبت کے لیے نرم ہو جائے, نرم ہو جائے, تعلیمات اسلامیہ کے لیے نرم ہو جائے. مولا ہمیں نماز تک کا مسلمان نہیں, ہمیں دکان میں بھی, بازار میں بھی, لین دین میں بھی, ہر طریقے کا مسلمان بنا. تیری حضور ہوئی کا کامل شعور عطا فرما, نصیحت نہیں نصیحت قبول کرنے کا جذبہ بھی عطا فرما. بندہ جب نصیحتیں کرتا رہتا ہے قبول نہیں کرتا تو اس میں حبس پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ انسان کی طبیعت خدا نے ایسی بنائی ہے کہ بولو بھی اور سنو بھی, صرف بولتے نہ رہو سنو بھی. جب بندہ بولتا ہے اور سنتا ہے تو پھر اندر سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی. مولا ہمیں صرف نصیحت نہیں, ہمیں خود بھی عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.